السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 پارہ سورہ مجادلہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی تھی. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. سورہ مجادلہ، یہ بھی مدنی سورت ہے. یہاں پر ان خاتون کا ذکر کیا گیا ہے جن کا نام خولہ بنت ثعلبہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کے شوہر اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ شوہر کچھ ایجڈ سے تھے، اور اسی بنا پر، عمر زیادہ ہونے کی بنا پر، تھوڑا سا ان کا مزاج بھی چڑچڑا ہو گیا تھا، اور بچے ابھی چھوٹے تھے. ہو سکتا ہے بچے لیٹ ہوئے ہوں، یا بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو. اب ان کے شوہر نے غصے میں آ کر ان سے کہہ دیا جو کہ اس زمانے کا رواج تھا، انتی علیہ کا زہری امی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ. یعنی جس طرح سے انسان اپنی ماں کو، یعنی ماں ایک محرم رشتہ ہے نا، تو اب بیوی ایسی ہوگی جیسے کہ ماں کی طرح. اور زمانے جاہلیت میں عرب میں یہ چیز، دراصل یہ کہنا، یہ جملہ کہنا طلاق سے زیادہ بڑھ کر معنی رکھتا تھا. طلاق کی صورت میں تو رجوع ہونا ممکن تھا، لیکن جب اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کے برابر کہہ دے تو اس سے رجوع بھی ناممکن تھا. تو خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں، اور وہ ابھی یہ آرگیومنٹ چلی رہتے، وہ اللہ کے رسول سے پوچھتی تھی کہ اللہ کے رسول اس معاملے کا کوئی حل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں تھا. آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہو سکتا ہے تم دونوں میں طلاق ہو ہی گئی ہو، یہ جدائی ہو ہی گئی ہو. تو وہ روتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کریے اور کچھ جواب دیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا تو گھر تباہ اور برباد ہو جائے گا، یعنی ہم لوگ کہاں جائیں گے اگر اس طرح سے طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے تو. اور آپ دیکھیں کہ یہی تو سب سے بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے طلاق کا، کہ کیوں اس کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ ایک پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، پورے بچے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. تو وہ خاتون دراصل اپنی فیملی کو بچانے کے لیے فریاد کر رہی تھی. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، کتنا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ قد سمع اللہ قول التی. ایک عام سی خاتون ہے، کوئی بہت بڑی جلیل القدر کوئی صحابیہ نہیں ہے، عام سی خاتون ہے. اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے قرآن میں یہ بات نازل فرما دی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں خواتین کا معاملہ، کہ اللہ کے نزدیک عورت کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں کس قدر اہم ہے، کہ اللہ نے اس عورت کی فریاد رسی کی اور اس معاملے کو حل بھی کیا جو اس وقت ان دونوں کو درپیش تھا، یعنی دونوں میاں بیوی کو. اس سے بڑھ کر عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ ہو سکتا ہے کیا؟ کون سا جو مذہب ہے آپ بتائیے مجھے جو عورت کو یہ مقام دیتا ہو. یہاں پر قرآن میں عورت کا نام ہی نہیں لیا گیا، پورے النساء کے نام سے پوری ایک سورت ہے، حضرت مریم کے نام سے سورت ہے. اور پھر یہاں پر آپ دیکھیں کہ سورت کا آغاز ہی کس بات سے ہو رہا ہے کہ تحقیق سن لی اللہ نے اس عورت کی بات جو تم سے مجادلہ کر رہی تھی. تو جادلو، اس لیے مجادلہ نام ہے، آرگیو کرنا، دلیل کے ساتھ کچھ باتیں کرنا. تو وہ اللہ کے رسول سے آرگیو کر رہی تھی. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور اس بارے میں حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں بھی اس کمرے میں موجود تھی، اور ہم سب جانتے نا حجرے کتنے چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں، امہات المومنین کے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں خود اس کمرے میں موجود تھی، لیکن میں ان کی سرگوشیاں نہیں سن سکی، کیونکہ جب وہ خاتون آئیں اللہ کے رسول کے پاس اپنا معاملہ لے کر، تو وہ اللہ کے رسول سے باتیں کر رہی تھی، میں ان دونوں کی بات نہ سن سکی، لیکن سبحان اللہ، آسمان پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی. اور صرف سنی ہی نہیں، یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فریاد رسی، یعنی جو آپ نے استغاثہ پیش کیا اس کا حل پیش کر دیا جائے، یعنی آپ نے فریاد کی اور وہ معاملہ حل بھی ہو گیا. سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے سنی ہی نہیں دعا، بلکہ مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا. اور وہ کہہ رہی تھی خاتون جو خولہ بنت ثعلبہ تھی، اے اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ تعالیٰ ضرور میرے معاملے میں مدد فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ نے معاملہ حل کر دی الحمدللہ. تو تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اس کو زہار کہا جاتا ہے. اسلامی اصطلاح میں، اسلامک ٹرم میں اس کو زہار کہتے ہیں. زہار زہر سے، زہر کا مطلب ہوتا ہے، زہر کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ. تو چونکہ جس طرح سے پیٹھ ہوتی ہے، انسان منہ پھیر لیتا ہے یا پلٹ جاتا ہے، اور وہ لوگ جانوروں کی سواری کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ جانور کی پیٹھ پر بیٹھتے تھے. تو اب اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا کہ تو مجھے میری ماں کے برابر ہے، اب اس سے اس کی طلاق واقع ہو جاتی تھی. انت علیہ کا زہری امی، تو یہ زمانے جاہلیت کا طلاق دینے کا طریقہ تھا. آج بھی اگر کوئی ایسا کہتے کہ اب تو مجھ پر حرام ہے بیوی کو، یا تو مجھے فلاں کی طرح ہے، یہ بھی سب اسی میں شامل ہو جائے گا. تو ایسا کہنا بھی اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے. اور پھر اس کا کفارہ بتایا گیا کہ اس طرح سے کہہ دینے سے طلاق تو واقع نہیں ہو جائے گی، لیکن پھر کفارہ دینا ہوگا. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں، پھر اپنے اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کی کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے، وہ دو مہینے کے پے در پہ روزے رکھے قبل اس کی کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اسی طرح ذلیل و خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیت نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا، اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. کہ تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. قیامت کے روز ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا. یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، اور بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. یہاں پر نجوہ کی بات کی گئی ہے، اور مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں. پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسیں ہوا کرتی تھیں، تو ان مجلسوں میں تمام ہی لوگ شامل ہوتے تھے. منافقین بھی تھے، یہود بھی تھے، اور مسلمان بھی تھے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ نساء میں، کس طرح سے وہ سورہ بقرہ میں بھی، کہ کس طرح سے وہ اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنہ کہتے تھے. یعنی صحابہ کرام بھی کہتے تھے رائنہ، یعنی ہماری رعایت کیجیے، تو وہ رائنہ کو رائنہ کہہ دیتے تھے. اور اس طرح سے دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو مذاق بنا دیا، کیونکہ رائنہ جب آپ عین کے بعد یا کو تھوڑا سا کھینچیں گے تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے اے ہمارے گڈریے یا چرواہے، یا اے او بے وقوف شخص نعوذ باللہ. تو دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی بھی کر لی، اور ہم پر کوئی مصیبت بھی نازل نہیں ہوئی. اور اس بات پر وہ خوش ہو جاتے تھے کہ اس کا مطلب ہم جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس طرح سے اپنی زبان کو حرکت نہ دو، اور ایسی کام نہ کرو. یہ سلام کرتے تھے آپ کو آپ کی مجلس میں آ کر، تو السلام علیک کہتے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وعلیکم، تم پر بھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے رسول آپ دیکھ لیں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے بھی ان کو جواب دے دیا کہ تمہارے اوپر بھی، یعنی جو انہوں نے مجھے کہا وہ خود ان کے اوپر ہو، کیونکہ السلام کا مطلب تھا تم پر موت تاری ہو. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے آپ پر سلامتی ہو، یعنی دعا ہے سلامتی کی. اور السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت تاری ہو. آپ دیکھیں کہ بعض وقت آج ہم بھی اردو میں ایسے ہم نے الفاظ نکال لیے ہیں کہ اردو کی جو کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی، جو کورس بکس ہوتی ہیں، اس میں جو خط لکھنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اس میں اوپر جو سلام ہوتا ہے سام علیکم لکھا ہوتا ہے. سام بالکل، آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، یقین جانیے سین الف میم سام علیکم ہوتا ہے لکھا ہوا. تو ہم لا علمی میں، اور آج ہم کو صحیح علم ہی نہیں ہے، ہم کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو اور کیا پڑھا رہے ہیں. تو اسی لیے کہا گیا، یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ مجلسوں میں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کے مجلس میں آتے تھے اور کانا پھوسی کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ہنستے تھے. اور اس طرح سے ظاہر کرتے تھے کہ نہیں ہم سے بڑھ کر اہم کوئی نہیں ہے۔ تو اسی لیے مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں کہ مجلس میں جب آپ بیٹھے تو اس طرح سے سرگوشیاں نہ کریں، کانا پھوسی نہ کریں، یہ سخت مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور اس کو اسلامی تہذیب میں بالکل ناپسند کیا گیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ میجورٹی آج ہمارے یہاں پر کیسی ہے، میجورٹی کا حال کیا ہے کہ ہمارے یہاں کی کوئی مجلسیں ایسی نہیں ہوتی جس میں دو لوگ اس طرح سے سرگوشیاں نہ کر رہے ہوں۔ تو مجلس کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ نجوہ اس کو کہا جاتا ہے، نجوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کانا پھوسی کرنا، سرگوشیاں کرنا چپکے چپکے سے، اور منفی معنوں میں زیادہ ہوتا ہے، یہ منفی معنوں میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو چپکے چپکے باتیں کرنا، تو اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ نجوہ نہ کیا جائے، سرگوشی نہ کی جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جب آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو آپ اگر تین لوگ ہوں تو آپ کو تھرڈ پرسن کی پہلے اجازت لینی پڑے گی، تھرڈ پرسن سے آپ اس سے کہیں گے کہ ہم تھوڑی دیر کچھ اہم بات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا پلیز آپ کوئی مائنڈ مت کریے گا۔ اگر آپ اس طرح کا جملہ کہتے ہیں یقین جانیے اس کے دل میں بدگمانی نہیں آئے گی۔ لیکن آپ بغیر کچھ بولے، آپ اچھی بات بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، اچھے کاموں کا مشورہ بھی کیوں نہ کر رہے ہوں، تب بھی آپ بتائیے کہ بدگمانی آئے گی یا نہیں آئے گی؟ آتی ہے نا۔ تو اسی لیے ایک طریقہ بتایا گیا کہ آپ اس سے پرمیشن لے لیں، آپ اس کو بتا دیں کہ آپ کچھ اہم بات پر ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اپنے ساتھی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ طریقے کا سب سے بیسٹ ہے، سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور ہماری یہاں کی مجلسوں میں تو ہوتا یہ آیا ہے کہ اسی طرح سے بہنیں بہنیں مل جاتی ہیں، اور سامنے اگر سسرال والے ہیں ان کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، اور پھر ساری غلط فہمیاں شروع ہوتی ہیں، پھر آپس کے تعلقات خراب، دشمنی، زبردستی، سب ایک دوسرے کے خلاف پھر محاذرائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ نجوہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس کو ناپسند کیا گیا ہے۔ اور اگر پھر آپ کو اس کے مجلس کے آداب بھی بتا دیے گئے کہ پہلی بات تو سرگوشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر سرگوشی کرنے کی ضرورت پیش بھی آئے تو آپ کو تیسرے سے اجازت لے لینی چاہیے، اجازت لیے بغیر آپ نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم جو بھی کچھ نجوہ کر رہے ہو، اگر تم برائی کی باتیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، کیونکہ تم میں کا کوئی دو لوگ نہیں ہوتے، تیسرا یا تین لوگ نہیں ہوتے، چوتھا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات سن رہا ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ وہ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سب کچھ سن رہا ہے، تو تم اگر کوئی برائی کی بات کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ لہٰذا یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ آپ مجلس میں اس طرح سے کانا پھوسی کریں یا سرگوشیاں کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس رب سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے۔ کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یعنی اگر آپس میں بات کرنی ہے، اجازت دی گئی کہ تم کو اس طرح سے نجوہ کرنا ہے یا سرگوشی کرنی ہے، تو تم نیکی کے کاموں پر کر سکتے ہو، تقوی کے کاموں پر کر سکتے ہو، تو اجازت ہے۔ نجوہ کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، سرگوشی کو منع نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن سرگوشی کیسے ہوگی؟ نیک کاموں پر ہوگی۔ اور برائی پر سرگوشی کرنا کیا ہے؟ یہ شیطان کی کام، شیطان والے کام ہیں۔ تو جسے ابھی ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ جب تین آدمی بیٹھے ہوں تو دو آدمی آپس میں خسر پسر نہ کریں، کیونکہ یہ تیسرے آدمی کے لیے باعث رنج ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں جو الفاظ ملتے ہیں اس میں یہ ہے کہ دو آدمی باہم سرگوشی نہ کریں مگر تیسرے سے اجازت لے کر، کیونکہ یہ اس کے لیے باعث رنج ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا۔ اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اب یہاں پر ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، تفسحو کا لفظ آیا ہے، اور حدیث میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے، تم لوگ خود دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ یہ بخاری اور مسلم اور مسند احمد کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ دو آدمیوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر گھس جائے یا ان کی جگہ بیٹھ جائے۔ تو یہاں پر ایک اور مجلس کا آداب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں مجلس میں جانا ہو تو جو بیٹھنے والے ہیں ان کے بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری ہیں، اور جو آنے والا ہے اس کی بھی کچھ اخلاقی ذمہ داری ہے۔ جو مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کیا کریں کہ آنے والے کے لیے تھوڑی سی جگہ کو کشادہ کر دیں. اور اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جگہ کو شادہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے درجے بلند کر دے گا. تو آنے والے کے لیے کیا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا سکڑ کر اور سمٹ کر بیٹھ جائے تاکہ سامنے والا محسوس کرے کہ ہاں اس کو ویلکم کیا گیا ہے, اس کے لیے جگہ موجود ہے. اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر بھی کوئی بھی محفلیں لے لیں, چاہے وہ جمعہ کا خطبہ ہو, ہم مکہ اور مدینہ جاتے ہیں عمرہ کے لیے وہاں کی بات ہو, یا کوئی دینی مجلس اور محفل ہو درس وغیرہ تدریس کا یا کلاس میں. اب اگر پہلے سے کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں, اب جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کو کوئی جگہ ہی نہیں دینا چاہتا ہے, جبکہ کافی جگہ سائڈ میں ہوتی ہے, سامنے ہو سکتی ہے, ہمارے پرس رکھے ہوتے ہیں, بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ہم کسی طرح سے سکڑ سمٹ کر ایک آنے والے کو جگہ دے سکتے ہیں, لیکن بےچارا وہ حیران پریشان ڈھونڈتا رہتا ہے جگہ اور اس کو جگہ نہیں ملتی. تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دلائی گئی. آپ بتائیے کہ اتنی قرآن میں اتنی کتنی چھوٹی سی باتیں نہیں کہ مجلسیں ہماری جو ہوتی ہیں, جی ہاں ہم اور پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ جو تھوڑے سے پہلے سمٹ کر بیٹھے ہوئے تھے اور پھیل کر بیٹھ جاتے کہ کوئی یہاں پر آ کر بیٹھے نہ, تاکہ ہم کو پھر بیٹھنے میں تکلیف ہوگی, تنگی ہوگی. یہ درست نہیں ہے. اسی طرح سے شادی وغیرہ میں جب ہم کہیں جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی حال ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کھانا کھا کر نہ جلدی اٹھتے ہیں اور نہ ہی جلدی جاتے ہیں وہاں سے, گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں, بلکہ اس کو ایک اپنی خود کی مجلس سمجھ لیتے ہیں. تو دوسروں کے لیے بھی آپ جگہ خالی کریے, دوسروں کے لیے کشادگی پیدا کریے. تو یہ ایک اصل میں دل کی تنگی کی علامت ہے کہ کسی کو جگہ نہ دینا اور مزید پھیل کر بیٹھ جانا یا پھر آنے والوں کو ویلکم نہ کرنا. اسی لیے وہ ایک اخلاق ہم کو سکھایا جا رہا ہے, ایک اصول ہمیں دیا جا رہا ہے کہ جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کشادگی پیدا کرو تو کشادگی پیدا کر دو, تھوڑا سا سکڑ سمٹ کر بیٹھ جاؤ, کیونکہ دوسروں کو بھی حق ہے بھی بیٹھنے کا. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایسا ہوتا کہ اکثر لوگ آ جاتے اور اٹھ کر جاتے ہی نہیں تھے, اس میں سے کچھ تو مومن تھے اور کچھ منافق تھے. منافق اس لیے بیٹھے رہتے تھے کہ اچھا کیا نئی خبر آئی, دیکھی تو صحیح ذرا, تاکہ اسے زلزلہ پھیلایا جائے. یہود اس لیے آتے تھے کہ اللہ کے رسول کا مذاق بنائے. جی نماز کے لیے بھی جاتے ہیں نا, ابھی تراویح میں خاص طور سے موقع مل رہا ہے الحمدللہ, ہم سب جانتے ہیں, تو لوگ جو ہے جان بوجھ کر تھوڑی زیادہ جگہ لے لیتے ہیں, کسی کو سائڈ میں کھڑے نہیں ہونے دیتے ہیں, آگے نہیں آنے دیتے. یہ اچھی بات نہیں, بہت ہی غلط بات ہے. تو بہرحال یہود اس زمانے میں اللہ کے رسول کے مجلس میں آیا کرتے تھے, لیکن مذاق اڑانے کے لیے آتے تھے اور خود بیٹھ جاتے تھے. پھر جو اصل جو ایمان والے تھے بےچارے, ان کو بیٹھنے کو جگہ ہی نہیں رہتی تھی. یہاں پر ایک آداب سکھایا جا رہا ہے کہ تم سکڑ سمٹ کر بیٹھ جاؤ تاکہ آنے والوں کو بھی جگہ ملے. تو یہ ایک ہمارے لیے ضروری بات ہے کہ ہم جب بھی کسی مجلس میں جائیں, چاہے وہ درس و تدریس کی مجلس ہو, کوئی کلاس روم ہو, یا شادی بیاہ کا معاملہ, کوئی تقریب ہو, یا مسجدوں کا معاملہ ہو, ہم میں سے ہر کوئی کم از کم جب کوئی نیا شخص آئے تو تھوڑا سا اپنی جگہ پر ہل جائے, تاکہ سامنے آنے والا جو آیا ہے اس کو محسوس ہو کہ میرے آنے پر ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, جب تم رسول سے تخلیے میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو, یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکات دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ دھیرے دھیرے اسلام پھیلتا جا رہا تھا, فتوحات ہو رہی تھی الحمدللہ, اور اب اسلام ایک طرح سے اسٹیبلشڈ ہو رہا تھا اور ہو گیا تھا. اب یہ بات منافقین پر تھوڑی سی گراں گزرتی تھی, تھوڑی کی اچھی خاصی زیادہ, اور یہود بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے. اس لیے ان لوگوں نے کیا کہ ظاہری طرح سے اس طرح سے اپنے آپ کو دکھانا شروع کیا کہ ہم تو آپ سب سے بڑھ کر آپ کے ساتھ ہیں, اور ہر کوئی جو منافقین میں سے تھا یا یہود تھا, ہر کوئی زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کے پاس کھڑے رہ کر بات کرتا یا بیٹھا رہتا, اللہ کے رسول کو چھوڑتے نہیں تھے, اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنے آپ کا یعنی اپنی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے رہنا یا بیٹھنا انہوں نے معمول بنا لیا تھا. عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اللہ کے رسول نکلنا چاہتے, یہ آپ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو جاتا اور باتیں کرتا, تاکہ مجلس پر اس کی دھاگ بیٹھی رہے کہ دیکھو میں کتنا اہم ہوں اور میں مسلسل اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں. تو آج بھی ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ اس طرح سے تکلیف دیتے ہیں. کچھ ہم سب جانتے کہ ہو سکتا ہے محبت میں کرتے ہوں وہ, آج منافقت نہیں پائی جاتی, ہو سکتا ہے پائی جاتی بھی ہو, لیکن ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون منافق اور کون مومن ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو بہرحال آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ محبت ہی میں صحیح سامنے والوں کو بعض اوقات تکلیف دینے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول کو بھی اس سے تکلیف ہوتی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی طبیعت اور مزاج ایسا تھا، یعنی شرمیلی طبیعت تھی آپ کی، کہ آپ کسی سے کہتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ رسول سے تم اگر اتنے بار بار ملو گے، ہر کوئی پرسنلی اگر اپنے سوالات پوچھے گا، آپ بتائیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے اس وقت صحابہ کرام تھے مدینہ میں، اگر ہم ایک اندازن بھی کر لیں، چلیں یہ تو ہمارا فگر صحیح نہیں ہے، لیکن اگر ہم 10,000 کا فگر لے لیں مدینہ میں، اور اگر سوچے کہ چلے ٹھیک ہے ہر نماز کے وقت 1,000 لوگ آتے ہوں، یا دن بھر میں 1,000 لوگ ملنے آتے ہوں وفد کی صورت میں، ہر کوئی تو تنہا تنہا آپ سے نہیں مل سکتا تھا، تو اب چونکہ وفود بھی آ رہے تھے کثرت سے، نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تب اگر 1,000 لوگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرسنلی ملیں گے اور پرسنلی سب کے جو پرابلمس ہیں وہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ بتائیے پاسبل تھا اللہ کے رسول کے لیے دین کی تبلیغ اور یہ سارے جو کام تھے، جنگیں لڑنی تھیں، دین کو قائم کرنا تھا، صحابہ کرام کی تربیت کرنی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھیں نا، آپ کے خطبے دیکھیں، اگر یہ خطبے آج موجود نہ ہوتے، آپ کی احادیث آج موجود نہ ہوتی، ایک ایک حدیث پر ہم ایک لمبی لمبی کتاب لکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ اتنی اچھی تعلیمات ہیں آپ کی۔ تو یہ سارے کام پاسبل تھے کسی طرح سے، پھر آپ اپنی ازدواجی زندگی بھی گزار رہے تھے، آپ ایک والد تھے، آپ ایک شوہر تھے، آپ رشتے دار تھے، تو کیا پاسبل تھا کہ اگر اللہ کے رسول ہر ایک سے کھڑے رہ کر ایک ایک کی الگ الگ بات سنتے؟ ممکن ہی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ تم لوگ کتنی تکلیف دے رہے ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ دیر کے لیے، کچھ دن کے لیے یا کچھ دیر کے لیے یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب بھی تم کو رسول سے تنہائی میں بات کرنی ہو، تنہائی میں، تو پھر کیا کرو، پہلے صدقہ دو پھر بات کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا مشکل مسئلہ پیش آ گیا تھا نا، لوگوں کو تو دن رات کچھ نہ کچھ مسائل پیش آتے رہتے تھے، اب اس میں بےچارے جو سچے اچھے لوگ تھے وہ بھی مارے گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص تھا جس نے اس پر عمل کیا اس آیت پر، اور اس کے بعد یہ آیت منسوخ ہو گئی۔ تو کہا جاتا ہے کہ کچھ گھنٹوں کے لیے یہ حکم ہوا، کچھ صحابی بتاتے کہ آدھے دن رہا ہوگا یہ حکم اور بعد میں ختم ہو گیا، منسوخ ہو گیا، کچھ صحابی کہتے کہ 2-4 دن رہا، اور زیادہ سے زیادہ جو مدت ملتی ہے بس صرف 10 دن کی مدت ملتی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ تو یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے واحد صحابی جنہوں نے اس پر، کیونکہ وہ کہتے کہ کوئی معاملہ درپیش تھا اور مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، تو وہ میں نے پھر صدقہ دیا اور پھر مسئلہ معلوم کیا، اور اللہ کے رسول نے مشورہ کیا کہ کتنا صدقہ رکھا جائے، تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ ایک جو کے برابر سونا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے تو بہت ہی کم قیمت کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ واقعی میں اگر آج اس طرح سے کر دیا جائے کہ ہر سوال کے وقت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، اور اب واٹس ایپ کی وجہ سے اور فون کی وجہ سے تو اتنا مشکل ہو گیا کہ بس اب جس کا جب دل چاہتا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہر کوئی آپ کے لیے اویلیبل رہے، اور جب آپ نے سوال کیا فوراً آپ کا جواب دے دیا جائے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر واٹس ایپ پر کتنے لوگ ہیں، ہم سب لوگ، سب کی لسٹ بہت لمبی ہے، اگر ہم 300 لوگ بھی پکڑ لیں اور 300 میں سے 50 لوگ بھی روز سوال کرتے ہیں، تو اب آپ بتائیے کہ اگر 50 لوگوں کے سوال کے جواب اگر روزانہ دیے جائیں، تو آپ بتائیے کہ کیا گھر میں کام ہو سکے گا کچھ، یا کوئی کام ہم کر سکیں گے؟ کوئی نیا کام اگر کچھ کرنا ہے، کچھ پڑھنا پڑھانا ہے، لکھنا لکھانا ہے، ہو سکتا ہے؟ آپ خود بتائیے، نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہی تو بات ہم کو سوچنی ہے، یہ قرآن میں جو باتیں آئی ہیں وہ قرآن کی باتیں، 1400 سال پرانی والی باتیں نہیں ہیں، یہ ہر دور کے لیے ہمارے لیے رہنما بک ہے، ہر دور کے لیے ہمیں یہ گائیڈ کرتی ہے، ہر دور کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ تو ہمیں خود سمجھنا چاہیے، ہم خود یہ قرآن پڑھنے سے ہم سبق حاصل کریں اصل میں، کہ ٹھیک ہے ایک موقع کی مناسبت سے کبھی کچھ ہو تو اس وقت بات کر لی جائے، لیکن ہر وقت یہ سوچتے رہنا کہ جس وقت ہم چاہیں گے اس وقت ہمارے سوال کا جواب ہم کو اسی وقت مل جائے، تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ 100-100 لوگوں کو ایک ساتھ جواب دے، ہے بھلا پاسبل ہر ایک کو الگ الگ جواب دینا؟ اور زبان سے کہنے میں ہو سکتا ہے کم ٹائم لگے، لکھنے میں اور زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو اسی لیے پھر یہ آیت، یہ حکم لوگوں کو بہت گراں گزرا، کیونکہ ہر کوئی صدقہ نہیں دے سکتا تھا بار 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 بار، تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، لیکن اس سے پھر لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول کو اس طرح سے تکلیف نہیں دینی چاہیے، ہر کوئی پرسنلی جا کے بات کرے گا تو اللہ کے رسول کو تو پورا ٹائم اس میں چلا جائے گا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک کی سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا، خوب جان لو وہ پہلے درجے کے جھوٹے ہیں، شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ وہ اللہ کے پارٹی کے لوگ ہیں، خبردار رہو، اللہ کے حزب والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ ہم المفلحون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ بدر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اسی طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں کے ان کے ماموں سامنے تھے، ابو عبیدہ بن جرہ انہوں نے اپنے والد جو سامنے تھے ان کو قتل کیا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، حضرت عمر نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ کو قتل کیا۔ یہ سارے قریبی رشتے تھے۔ اور ایک اور جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمیر، ان کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہا تھا، تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ ذرا پکا باندھنا اور اس کو اچھے سے قید کرنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، فدیہ ہمیں اچھا ملے گا۔ تو بھائی کہنے لگا کہ تم میرے بھائی ہو کر ایسا کہہ رہے ہو؟ تو مصعب بن عمیر نے کہا کہ اس وقت میرا بھائی یہ انصاری ہے جو مسلمان ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی اس وقت آزمائش تھی اور کیسا ان کا ایمان تھا کہ ایمان نے ان کو ذرا ڈاماڈول نہیں ہونے دیا، کہ سامنے اتنے قریبی خون کے رشتے موجود تھے لیکن انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ کیوں کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہاں تو اللہ کے رسول کی بات ہے کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنی ذات سے اور سب سے بڑھ کر نہ چاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں میں سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، تو ان کی یہ محبت تھی اللہ اور اس کے رسول سے کہ انہوں نے اپنے خونی رشتوں کو نہیں دیکھا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد، کہتے کہ جنگ بدر میں اپنے والد سے کہتے کہ جنگ بدر میں کئی دفعہ آپ میری تلوار کے سائے میں آئے، یعنی میری رینج میں تھے آپ کے، میں آپ کو مار سکتا تھا لیکن میں نے نہیں مارا۔ تو ابو بکر صدیق کے جواب دیتے ہیں، کہتے کہ اچھا اگر تم میرے سامنے آتے اور میری تلوار کی رینج میں ہوتے تو میں تو تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں ایمان کیا ہوتا ہے۔ یہ تھا ان کا ایمان۔ تو وہی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو ثبت کر دیا ہے، حالانکہ ان کے خاندان کے لوگ تھے، وہ ان کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ اللہ پر اور آخرت پر اور رسول پر جو ایمان لائے ہیں وہ سچی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ وہ ان کی سچی محبت ہے جس کی بنا پر ان کو یہ ٹائٹل ملا، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ معمولی کام نہیں تھا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں ذرا کہ ذرا سا کچھ معاملہ ہوتا ہے خاندان میں، آپ کو عدل کرنے کے لیے بلایا جائے، ایک طرف آپ کی والدہ اور ایک طرف آپ کی بھابھی ہیں، آپ بتائیے آپ کا پڑڑا یا آپ کا جھکاؤ کس کی طرف ہوگا؟ والدہ کی طرف نا۔ تو یہ خونی رشتے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جھک جاتا ہے، انسان عدل نہیں کر پاتا۔ بعض اوقات آپ کے سامنے دو امپلائیز آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ جاب دینے پر قادر ہیں کہ کوئی آپ کی کمپنی ہے، اس طرح سے دو لوگ آپ کے سامنے آئے ہیں، ایک قابل ہے لیکن رشتے دار نہیں ہے اور ایک قابل نہیں ہے لیکن رشتے دار ہے، آپ کس کو سپورٹ کریں گے؟ بتائیے ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم رشتے دار کو سپورٹ کریں گے نا، یا جان پہچان کو سپورٹ کریں گے، جان پہچان والوں کو؟ تو آج ہمارا معاملہ یہ ہو گیا کہ نہ ہم عدل اور انصاف ہیں ہمارے اندر، نہ ہمارے اندر وہ ایمانداری ہے، اور نہ ہی ہم اسلام، یعنی آج تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عدل کرو چاہے معاملہ تمہارے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو، لیکن ہم عدل بدل کچھ نہیں کرتے ہیں، سارا عدل دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے، ہماری صرف باتیں ہوتی ہیں اور ہمارا جو جھکا ہوتا ہے وہ رشتے داروں کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہ کیسے صحابہ کرام تھے کہ ان کے آمنے سامنے والد آ گئے، بھائی آئے، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ اس وقت ان کے نزدیک کیا چیز اہم تھی؟ صرف اور صرف ایمان ان کا اپنا۔ کتنا وہ مضبوط اور کیسا ایمان ہوگا آپ بتائیے۔ سبحان اللہ، کبھی سوچ کر طبیعت حیران ہو جاتی ہے، ذہن حیران ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سا ایمان تھا، کیسا وہ ایمان تھا، کس طرح سے مضبوطی سے ان کے دل میں وہ بیٹھ گیا تھا، اور ان کو ایمان اپنا کتنا عزیز تھا، کتنا قیمتی تھا ان کے نزدیک ایمان، کہ انہوں نے ایمان کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، جانے اللہ کی راہ میں لڑا دیا، اپنا مال دے دیا، اپنے رشتے داروں کو بھی اپنے ہاتھوں قتل کر دیا۔ اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام سے تو اللہ تعالیٰ نے قربانی مانگی تھی بیٹے کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو قبول کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مینڈھا بھیج دیا اور بیٹے کو بچا لیا۔ لیکن یہاں پر تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، کہ آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ سامنے والد اور آپ اس کو قتل کر رہے ہوں، کیونکہ وہ اس وقت دشمن ہے، وہ اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیسا ایمان تھا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوگا آپ بتائیے؟ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اچھا جو صحابہ کرام کے درجات ہیں وہی درجات ہمارے بھی ہوں، تو کیسے ہو سکتا ہے آپ بتائیے؟ کہ قربانیاں تو وہ لوگ دیں، تکلیفیں وہ لوگ اٹھائیں، آزمائشوں سے وہ لوگ گزریں، اور ہم آرام سے بیٹھے رہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اپنے آرام کا۔ ہم یعنی بعض اوقات تو ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اے سی کی ٹھنڈک سے نکلنا نہیں چاہتے۔ جب درس و تدریس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے یا کلاسز ہوتی ہیں یا درس وغیرہ جو بھی معاملہ ہے، اس میں صرف لوگوں کو سننے کے لیے بلایا جاتا ہے، کچھ کرنا بھی نہیں، نہ پڑھ کر آئیے، نہ آپ کوئی محنت کریے، نہ یاد کریے، کچھ نہیں، صرف سننے آئیے۔ سب سے آسان کام ہے سننا۔ تب بھی جو بہانے ہوتے ہیں یا جو ان کے جوابات ہوتے ہیں کہ گرمی بہت تھی، کبھی جواب ہوتے ہیں سردی بہت زیادہ تھی، اور کبھی جواب ہوتا ہے کہ بارش بہت ہو رہی تھی۔ تو بارش میں دنیا کے باقی تو سارے کام چل رہے ہیں، بس ایک یہیں پر یہ بہانہ آتا ہے۔ تو کیا دین کا کام ہمارے مرضی پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم جب موسم پلیزنٹ ہو، موسم بہار ہو، تب ہم کام کریں گے؟ جی نین قربان نہیں کرنا چاہتے، بہت ساری باتیں ہیں سوچنے کی۔ تو ہم غور کریں ذرا، اللہ ان سے راضی ہوا، کیسا وہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا ٹائٹل ملنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کے درجات تھے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اصل کامیابی یہی ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے۔ سورہ حشر، عبداللہ بن عباس اس کو سورہ بنو نذیر بھی کہا کرتے تھے، کیونکہ اس میں بنو نذیر جو یہودی قبیلہ تھا اس کے بارے میں ساری باتیں آئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونهم من اللہ فآتاهم اللہ من حیث لم یحتسبوا وکذف فی قلوبهم الرعب یخربون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ان کی گڑھیاں انہیں اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا تھا، اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنوں کے ہاتھوں بھی برباد کروا رہے تھے۔ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ و بینا رکھنے والوں۔ جس وقت وہاں مدینہ میں اللہ کے رسول وہاں پہنچے ہجرت کر کے، تو وہاں پر تین یہودی قبیلے مین تھے جو وہاں پر آباد تھے۔ ویسے تو بہت سارے لوگ تھے، لیکن یہ تین قبیلے بہت مشہور تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ یہ تینوں قبیلے یہود کے قبیلے تھے، اور یہ بنو نذیر کا یہاں پر معاملہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی، اور تینوں قبیلوں نے غداری کی ویسے تو دیکھا جائے تو، لیکن خاص طور سے یہاں ان کا ذکر ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے، کسی کی ہمت نہیں ہے ہم کو یہاں سے نکالنے کی۔ اور اس طرح سے اللہ کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکل جاؤ، لیکن یہ مانے نہیں عبداللہ بن ابی کے کہنے پر۔ تو نہ عبداللہ بن ابی آیا ان کا ساتھ دینے کے لیے، نہ ان کے قلین کو بچا سکے۔ تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ سے فرما رہا ہے کہ پھر ان کو کہا گیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، اور خود ہی اپنے قلعوں سے باہر آ گئے۔ مدینہ میں دراصل ان کے بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے، جو گڑھیاں کہا گیا نا یہاں پر، بڑے بڑے ان کے قلعے وہاں پر آباد تھے جس میں یہ لوگ رہتے تھے، اور سود سے مال کما کما کر یہ خوب مال و دولت والے ہو گئے تھے۔ ہتھیار بھی تھے ان کے پاس، اور ہتھیار بنانے کا گر بھی یہ جانتے تھے، اور ہتھیار سیل کرتے تھے، جس کی بنا پر اور مزید ان کے مال میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ یعنی ان سے کہا گیا کہ پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو برباد کیا. ان سے کہا گیا کہ مطلب ہتھیار چھوڑ کر باقی گھر کے جو ساز و سامان تم لے جانا چاہتے ہو لے کے چلے جاؤ. تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جو گھر کی چھتوں کی کڑیاں تھیں انہوں نے وہ تک کھول دی اکھاڑ دی, کیونکہ مال کے بہت حریص تھے یہ لوگ, بہت کنجوز بھی تھے, تو لہٰذا اپنے ہاتھوں یا اپنے گھروں کو یہ برباد کر رہے تھے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا, اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں, بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پر درخت کاٹنے کی بات ہے, اور یہ ایک حساب سے بہت اہم آیت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ جو تم نے درخت کاٹے, دراصل وہ کس کے حکم سے کاٹے, یہاں پر جو لفظ آیا ہے تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا, یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا. تو کس کا اذن بتایا جا رہا ہے, درخت کس کے حکم سے کاٹے گئے, اللہ کے اذن سے کاٹے گئے. لیکن آپ کو قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی, آپ پورا قرآن میں ڈھونڈ لیجئے کہیں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہم کو پڑھنے کو نہیں ملتا کہ اچھا یہ درخت کاٹ دو, جب بنو نذیر سے معاملہ تھا, کیونکہ ان کی جو گڑھیاں بنی ہوئی تھیں, ان کے جو قلعے تھے, تو یہ آس پاس بہت گھنے درخت تھے دراصل کھجوروں کے, اور یہ کھجوروں کے درخت صحابہ کرام کے راستے میں رکاوٹ بن رہے تھے کہ ان کے تیر تو آ کر صحابہ کرام کو لگتے تھے لیکن صحابہ کرام ان کے اوپر تیر نہیں برسا سکتے تھے. تو اسی لیے پھر ایسے وقت میں درخت کاٹنے کا حکم دیا گیا. تو جو منافقین تھے اور یہود تھے انہوں نے اس پر بہت باتیں بنائی کہ اچھا یہ کیسے رسول ہیں کہ ہرے بھرے درختوں کو کاٹ دیا, پھلدار درختوں کو کاٹ دیا, تو یہ تو رسول نہیں ہو سکتے نعوذ باللہ, اس طرح سے جملے وہ کہہ رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ درخت دراصل تم نے نہیں کاٹے بلکہ یہ تو اللہ کے اذن سے کاٹے گئے. تو اللہ تعالیٰ کا اذن کیسے آیا ہوگا اللہ کے رسول کو, کیونکہ قرآن میں تو ہم کو کوئی ایک آیت کوئی وحی نہیں ملتی ہے کہ تم وہ درخت کاٹ دو. یہ حکم کہاں سے آیا تھا اللہ کے رسول کو, یا کب تھا, کب دیا گیا تھا؟ وحی کے ذریعے سے. ٹھیک ہے, پھر کون سی وحی ہوگی, کیونکہ قرآن میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں ملتی نہیں آیت, خفیہ وحی. جی ہاں, جزاک اللہ خیرا. تو یہی تو سب سے بڑا, آپ دیکھیں یہ سب سے بڑی دلیل ہے, اور ایسے آپ کو کئی واقعات مل جائیں گے قبلے کی جو تبدیلی کے جو واقعات ہیں, کہ وہ واقعات بھی ہم, اس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے. تو وحی آپ پر آتی تھی خفیہ وحی, وحی جو وہی خفی ہوتی ہے غیر مطلوع. اس لیے آپ وما ينتقو عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے وہی آپ کہتے ہیں. تو اس سے آپ بتائیے کہ کیا چیزیں ضروری ہیں. پھر دو چیزیں ضروری ہیں نا, کون کون سی دو چیزیں ضروری ہیں؟ ایک تو ہے قرآن ہمارے پاس, اور دوسرا حدیث. تو قرآن اور حدیث دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آپ بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے, ایک پیر ایک قدم بھی آپ آگے نہیں بڑھا سکتے اگر آپ کے سامنے حدیث نہیں ہوتی. تو آپ بتائیں کہ بغیر حدیثوں کے کیسے گزارا ہو سکتا ہے پھر؟ تو یہ جو منکرین حدیث آج دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیثیں 250 سال بعد لکھی گئی لہٰذا حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے, حدیثیں محفوظ ہی نہیں ہیں, اور بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے, تو بغیر حدیث کے آپ قرآن کو کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ آپ کے سامنے احادیث کا ذخیرہ نہ موجود ہو. تو بہرحال یہ درخت بھی اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے کاٹے گئے تھے. دوسری بات آتی ہے, ایسے مال تمہیں ملے ہیں جس پر تم نے اپنے گھوڑے نہیں دوڑائے. تو یہ اس کو مال فے کہا جاتا ہے. مال فے کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ مال جس میں آپ کو دشمن سے مقابلہ نہیں کرنا پڑا. کیونکہ اموال غنیمت میں کیا ہوتا تھا کہ جو فوج میدان جنگ میں دشمن سے آمنے سامنے ہوتی ہے اس نے لڑ کر ان کو جیتا ہو تو وہ مال غنیمت تھا, اور یہ فوج کا حق ہوتا تھا اور اس کو فوج میں تقسیم کر دیا جاتا تھا. اب معاملہ درپیش تھا کہ اچھا ٹھیک ہے, یعنی اب جس میں مسلمانوں نے جنگ نہ کیا, جنگ کرنے کی نوبت ہی نہ آئی ہو, اب کیا کریں اس مال کا؟ کیونکہ یہ جو بنی نذیر تھے قبیلہ, ان کی ساری جائیدادیں یہ تو یہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے نا, ان کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور ان کی ساری جائیدادیں مسلمان حکومت کے قبضے میں آ گئی تھیں. تو یہاں سے آگے کی آیت تک دراصل اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو اب ایک علاقہ فتح ہوا تھا, اب کیا ہو رہا تھا, بہت سارے علاقے فتح ہو رہے تھے, آگے چل کر اور فتوحات ہونی تھی. تو ما افا اللہ علی رسولہ منہم, کہ جو کچھ پلٹا دیا ان سے اللہ نے اپنے رسول کی طرف, کے الفاظ یہاں پر استعمال ہوئے ہیں. تو اس سے معنی نکلتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں جو یہاں پر پائی جاتی ہیں دراصل ان لوگوں کا حق نہیں ہے جو اللہ کے نافرمان ہیں, بلکہ یہ مسلمانوں کے اس میں آ جائیں گے, مسلمانوں کی دسترس میں آ جائے گی. یعنی وہ زمین جائیدادیں اب وہ لوگ خود نہیں لے سکتے, ان کی مرضی نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کے حصے میں آ جائیں گی. اور پھر ایک اور مسئلہ درپیش تھا. دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ معاملہ پیش آیا, جو مجاہدین تھے ماشاء اللہ وہ بہت زیادہ مالدار ہوتے جا رہے تھے جہاد میں, کیونکہ فتوحات ہو رہی تھی تو ان کو جہاد سے پھر جو حصہ ملتا تھا اس سے وہ بہت زیادہ ماشاء اللہ مالدار ہو گئے تھے. اب جو لوگ کمزور تھے, لاچار تھے, مجبور تھے, ہر کوئی تو جہاد پہ نہیں جا سکتا نا, اور بھی شعبے تھے دوسرے, کچھ اور شعبے میں بھی دوسروں کو کام کرنا تھا, پھر اور مسلمان حکومت کی کچھ ذمہ داریاں تھیں, کچھ فرائض تھے, اس کے لیے بھی مال و دولت درکار تھی. اب اگر ہر چیز مجاہدین کو دے دی جاتی تو پھر تو مسلمان حکومت بھی خالی ہو جاتی, اور جو دوسرے عام لوگ تھے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے تھے وہ بھی بےچارے غریب کے غریب ہی رہ جاتے. تو کیا کیا جائے؟ تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ کچھ جنگیں ایسی ہوئی کہ جس میں جو ہے جنگ نہیں کرنی پڑی, باقاعدہ مسلمان فوج گئی لیکن بغیر جنگ کے ہی سامنے والوں نے سرنڈر کر دیا. تو مسئلہ درپیش تھا کہ اب یہ مال کا کیا کیا جائے, کیونکہ اس کے اوپر گھوڑے تو نہیں دوڑائے. تو یہی والی آیت سے استدلال کرتے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے, جس میں گھوڑے نہیں دوڑائے گئے یعنی مسلمانوں کو محنت نہیں کرنی پڑی مجاہدین کو, وہ مال میں سے سب کا حصہ ہوگا. جو معاشرے کا غریب طبقہ ہے, جو لاچار اور مجبور لوگ ہیں, بوڑھے جہاد پر نہیں جاتے تھے, عورتیں تھیں جو بیوہ یا اس طرح سے یتیم بچے تھے جو جہاد پر نہیں جا سکتے تھے, کچھ لوگ معذور تھے پیر سے یا ہاتھ سے, وہ بھی جہاد نہیں کر سکتے تھے. تو کیا پھر جو مجاہد ہے وہ امیر سے امیر ہوتا جائے اور جو بےچارے غریب ہے جہاد پر نہیں جاتے وہ غریب رہ جائے؟ تو نہیں, پھر اسی مال میں سے جو مال فی ہوتا تھا اس میں سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا اور حکومت کے کاموں پر یہ مال خرچ ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں کہ قرآن کی آیت میں کس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے قرآن. الحمدللہ زندگی کے کسی بھی دور میں, کسی بھی اسٹیج پر, کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی دور رہا ہو, ہر دور میں قرآن ہی آپ کے لیے ایک رہنما اصول ہے. یعنی قرآن میں اگر غور و فکر کریں گے, امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اجتہاد کے لیے قرآن سے کوئی آیت ڈھونڈنی تھی کہ اجتہاد کیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو سورہ نساء کی جو آیت آتی ہے کہ جو بھی غیر سبیل المومنین, کہ جو بھی مومنین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چاہے گا اس کو ہم اسی کی طرف موڑ دیں گے اور پھر اس میں آگے بڑھتا چلا جائے گا نعوذ باللہ. تو جو غیر سبیل المومنین ہیں, اور اس وقت مومنین سے مراد دراصل صحابہ کرام تھے, تو جو مومنین سے ہٹ کر کوئی اور راستہ چاہے گا اس کو ہم اسی کی طرف موڑ دیں گے اور اس میں بڑھتا چلا جائے گا. تو انہوں نے پھر اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے اجتہاد کی دلیل نکالی تھی کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ مسلمان اجتہاد کر سکتے ہیں کیونکہ مومنین کی بات بتائی گئی. تو مومنین بھی دراصل فیصلہ کر سکتے ہیں قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر. تو ہم نے جیسے چار چیزیں پڑھی تھیں نا, آپ کو اس دن بتایا تھا, یاد ہوگا کہ قرآن ہے, سنت ہے, اور دو چیزیں کیا بتائی تھی, شاید آپ کو یاد نہ رہا ہو, قرآن, سنت اور اجتہاد اور قیاس, یہ چار چیزیں ہیں. یعنی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا جائے گا, جو اسلامی قانون ہوگا, شریعت ہوگی, اس کو سامنے رکھ کر اس کو ترتیب دیا جائے گا. تو امام شافعی نے بھی اس کے لیے کہاں سے اصول نکالا, قرآن ہی سے دلیل نکالی, اور انہوں نے اس کے لیے کہا تھا کہ قرآن کو 300 دفعہ پڑھا, اس کے بعد کہیں جا کر ان کو اس کی دلیل سمجھ میں آئی. تو آپ قرآن سے لیجئے رہنمائی, آپ پڑھیے, غور کریے, آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل اس میں مل جائے گا, ہر مسئلے کا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آنکھیں بند کر کے قرآن کا ایک پیج کھولیں, اچھا مجھے اپنے بچے کا نام رکھنا ہے, اب جب قرآن میں کھولوں آنکھیں بند کر کے تو اچھا فلاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا وہاں, یا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, ٹھیک ہے اب یہی میرے بچے کا نام رکھنا ہے, اس کے لیے قرآن آیا ہے, آپ بتائیے. نہیں, یہ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو اسی طرح سے جس طرح سے جوتشی وغیرہ کرتے ہیں یا فال نکالی جاتی ہے, ایسی چیزوں کے لیے قرآن نہیں آیا. قرآن تو آپ کو زندگی کی راہ دکھاتا ہے, آپ کو جد و جہد کرنا سکھاتا ہے زندگی کی راہ میں, آپ کو صراط مستقیم پر چلنا سکھاتا ہے کہ کیسے تم کو چلنا ہے. آپ دیکھیں یہ ساری جو آیتیں آ رہی ہیں, آپ بتائیے یہ آیتیں پڑھ کر سن کر کیا ہم چین کی نیند سو سکتے ہیں بھلا بتائیے, یا ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہ سکتے ہیں؟ ان آیتوں کو پڑھ کر کیا دل چاہتا ہے ہمارا؟ دل چاہتا ہے کہ اب بھی کیا کرے ایسا کہ جس کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم سے خوش ہو جائے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. تو جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ, اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اب یہ والی آیت بھی غور کرنے کے قابل ہے. اب یہ والی آیت کو دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہاں پر آتا کا مطلب دراصل مال ہے, کہ جو کچھ مال اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں وہ لے لو, اور جس چیز سے وہ تمہیں روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. تو نہیں یہاں پر وہ بات نہیں ہے، یہاں پر دراصل آتا کا مطلب ہے کہ جو کچھ رسول تمہیں دے، چاہے وہ مال ہو یا آپ کا حکم ہو یا آپ کی کوئی بھی باتیں ہوں، وہ سب آپ کو لے لینا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی بات حکم کا درجہ رکھتی ہے، شریعت بناتی ہے اللہ کے رسول کی بات۔ تو منکرین نے حدیث کو حدیث سے انکار کرنا تھا، تب اس آیت کا مطلب ان کو کچھ توڑ مروڑ کر پیش کرنا تھا کہ کیا کریں اب، تو کہنے لگے کہ نہیں یہ وہ والی بات نہیں ہے۔ تو اصل میں یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس زمانے میں صحابہ کرام ان کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، یعنی بک اصل میں ایک کمپائل ہو کر ان کے ہاتھ میں نہیں آئی تھی، قرآن دو گتوں کے درمیان ایک رجسٹر کی صورت میں، کتاب کی صورت میں ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ ان کے سامنے کیا تھا؟ وہ اللہ کے رسول کو جانتے تھے بس، اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے۔ اور یہی دراصل آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول کو دیکھنا اور سننا، قرآن سننا اور پھر اس پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی تربیت، یہ سب چیزیں آپ سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح سے قرآن پر عمل کیا۔ اور آج ہمارے سامنے بک موجود ہے الحمدللہ، تو اس سے پھر ہم نے کیا کرنا چاہیے کہ بک موجود ہو کر تو اور زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو جب انہوں نے اس زمانے میں بھی قرآن کو بغیر حدیث کے نہیں سمجھا، یعنی ان کے ذہن میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ قرآن بغیر رسول کے ہو سکتا ہے، تو آج بھی کیا ہوگا کہ قرآن بغیر رسول کے سمجھا جا سکتا ہے؟ تو کیا ہم حدیث کا انکار کر سکتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بغیر حدیث کے قرآن کو سمجھ لیں گے؟ بھلا بتائیے، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کے لیے ساتھ ساتھ کیا چیز ضروری ہے؟ حدیث۔ تو جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں وہ منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اب آپ بتائیں کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات فرما سکتا ہے کہ رسول تمہیں دے وہ لے لو، جس چیز سے منع کرے رک جاؤ، تو کیا اللہ تعالیٰ نے پھر حدیث کی حفاظت کا کام نہ کیا ہوگا؟ جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی گئی، اسی طرح سے حدیث کی بھی حفاظت کی گئی۔ اور یہ سبجیکٹ ہم کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کا بچہ اس کو جانے، کیونکہ یہ ایک کمپین چلایا جا رہا ہے، حدیث سے لوگوں کو اس طرح سے دور کیا جا رہا ہے، اور ایسی دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، جتنی ہماری کوشش ہو سکتی ہے ہم حدیث کو عام کریں، اور ایکچولی وہ پوری ہسٹری انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ ان کا سب سے بڑا جو حملہ ہے وہ یہ حملہ ہے کہ حدیثیں محفوظ نہیں کی گئیں۔ تو حدیثیں کس طرح سے محفوظ کی گئیں، یہ ہمارے پورے اسلامک ہسٹری کا ایک گولڈن سمجھے وہ ایرا ہے، گولڈن دور تھا ہمارا، وہ سنہرا دور جس کو ہم کہیں گے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے محدثین کے دل میں محبت پیدا کی تھی حدیث کی۔ اور اسی بنا پر جو تدوین حدیث کے نام سے آپ کو یاد ہوگا، ہم لوگوں کے پاس الحمدللہ موجود ہے اس کا سارا مواد اور ساری چیزیں، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو ضرور سنیے تدوین حدیث، اور کہیں سے بھی اگر آپ کو ملتا ہے، پڑھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے، آپ کہیں سے بھی پڑھیے اور سنیے، لیکن ضرور پڑھیے اور سنیے کہ حدیث کتنی ضروری ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کا تصور ہی نہیں تھا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحابہ کرام کے ذہن میں کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ وہ قرآن کو سمجھ سکتے۔ تو جو کچھ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے ہیں، یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دار الحجرت میں مقیم تھے، یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، انصار کی تعریف کی جا رہی ہے، اور کوئی ایک مقام ہے انصار کی تعریف کا؟ قرآن میں آپ ڈھونڈ لیجئے انصار کی کتنی دفعہ تعریف کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو یہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو وہاں پہلے سے موجود تھے، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے تو اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں، انصار اگر یہ سب قربانی نہ دیتے، انصار اپنے دل بڑے نہ کرتے، اگر انصار کے دل میں کشادگی نہ ہوتی، تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا مہاجرین وہاں پر سیٹ ہو سکتے تھے؟ کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر بار سب کچھ دے دیا کہ حیران ہوتی ہے طبیعت۔ ایون کہا جاتا ہے کہ ایک صحابی تو یہاں تک کہنے لگے کہ جب یہ لوگ سب آئے مدینہ ہجرت کر کے، اللہ کے رسول نے مواخات قائم کروا دی تھی، کہ آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں پر آج ہم کتنی چیخ و پکار مچاتے ہیں کہ اچھا فلاں ملک سے ہمارے پاس ریفیوجیز آ گئے ہیں، ہمارے ملک کی معاشیت پر اثر پڑ گیا ہے، ہمارے ملک میں تو خود لوگوں کو جاب نہیں ہے، یہ دوسرے باہر کے لوگ آ کر جاب کرتے ہیں، خود عوام بھی ان کے خلاف ہو جاتی ہے، حکومت بھی ان کے خلاف ہو جاتی ہے، بےچارے وہ ریفیوجیز کہاں جائیں، نہ ان کے اپنے خود کے ملک میں امن و امان ہے، نہ ان کا ملک ان کو ایکسپٹ کرتا ہے، اور کتنے لوگ ابھی بارڈر پر پڑے ہوئے ہیں، کتنے لوگ بارڈر پر ہیں جو بے یار و مددگار وہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کو لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ جب یہ مہاجر آئے، انصار نے کس طرح سے ان کی مدد کی، اور آتے ہی رہے بعد میں لوگ جو اصحاب صفہ تھے۔ آپ کے سمجھتے ہیں یہ کون لوگ تھے؟ ان کو کھانا کون پرووائڈ کرتا تھا؟ کیونکہ یہ تو اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جاب لیس لوگ تھے یہ۔ تب مدینہ کی چھوٹی سی ریاست پر کتنا، جو معیشت تھی اس پر کتنا اثر پڑتا تھا اگر اتنے لوگ آ گئے ہوں تو۔ لیکن اللہ کے رسول نے کتنا بہترین کام کیا کہ آپ نے مواقعات قائم کرا دی کہ ہر کوئی ایک ایک کا سہارا بن جائے۔ تو انصار نے اپنی زمینیں، اپنی جائیداد، اپنے باغ سب کچھ دے دیے تھے مسلمانوں کو۔ تو ابھی جو مال ملا تھا، یہ مال فے جو آیا تھا، اب اس مال میں سے کیا کیا گیا کہ وہ زمینیں مہاجرین کو لوٹائی گئیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے بڑے بڑے گھر بار مکہ میں چھوڑ آئے تھے اور یہاں انصار کے گھر پہ رہتے تھے۔ تو اب کیا کیا گیا کہ انصار کی زمینیں ان کو لوٹا دی گئیں اور مہاجرین کو مال دے دیا گیا۔ اور انصار کو جب اس میں سے دیا جانے لگا تو انصار نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم کو ضرورت نہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہی موجود ہے، آپ مہاجرین کو دیں۔ آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا بڑا دل تھا نا ان کا، انصار کا۔ اور ایک تو ایک صحابیہ تھیں جنہوں نے اللہ کے رسول کو اپنی زمینیں دی تھیں، اور ان زمینوں سے جو غلہ آتا تھا وہ اللہ کے رسول کے گھر والوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے وہ لوٹانا چاہا تو صحابیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول واپس لینے کے لیے تھوڑی دیا تھا، یہ تو آپ ہی کا ہے۔ کیسا ان کا دل تھا، ان کے بڑے بڑے گھر تھے، جو جتنے بڑے بڑے وفد جو آتے تھے، گروپس آتے تھے اسلام قبول کرنے، یا اللہ کے رسول سے جو ملنے کے لیے ڈیلیگیشنز آتے تھے، ان کو ٹھہرانے کا انتظام سارے وہ جو انصار تھے ان کے بڑے بڑے گھروں میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے وہ بڑے بڑے گھر خالی کر دیے تھے اسلام کے لیے، دین کے لیے۔ آج ہمارا دل ہے اتنا بڑا کہ ہم دے کسی کو ذرا سی جگہ، تو اس طرح سے ہمارا معاملہ، اتنے چھوٹے، اتنے تنگ دل ہو گئے ہیں ہم لوگ آج، خود مسلمان ہی۔ تو بہرحال بارڈرز جو ہے، اپنے ملک کے بارڈرز وہ لوگ اور سیل کر دیتے ہیں کہ یہ ریفیوجیز ہمارے ملک میں نہ آئیں، تو کہاں جائیں گے بتائیے بےچارے وہ لوگ۔ تو یہاں پر ومن یوق شوہ نفسہ، کیوں شوہ جو ہے بہت ہی قبیح بیماری ہے، یہ دل سے تعلق رکھتی ہے شوہ، اور اس کو قرآن میں بہت زیادہ سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ اور شوہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ ہم خود اپنے بارے میں اپنے آپ کو جج کر سکیں کہ کہیں ہمارے اندر شوہ تو نہیں ہے۔ تو شوہ میں دو باتیں پائی جاتی ہیں، ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا، یعنی انسان کو بس یہی دن رات اس کو اسی بات کی فکر ہو، وہ بہت زیادہ اس بارے میں لالچی ہو جائے کہ بس کہیں سے مجھے میں مال و دولت ملے اور میں جمع کروں۔ اور دوسری اس میں بات پائی جاتی ہے، جو دوسرا معنی اس کا ہے، کہ مال و دولت خرچ کرنے میں انتہائی بخیل ہونا۔ اب دیکھیں دونوں چیزیں، دونوں باتیں اپنی جگہ بہت اہم ہیں، اس کو غور سے آپ پڑھیے۔ ایک مال و دولت جمع کرنے میں حریص ہونا کہ خوب مال و دولت جمع کرنا، اور ایک خرچ کرنے میں اتنا ہی بخیل ہونا کہ جمع تو کر کر کے رکھتا جائے انسان اور اس کو خرچ بھی نہ کرے، یہ شوہ ہے۔ تو جو شوہ سے بچا لے گئے، یہاں پر مفلحون ہے، کہیں اور کچھ اور اللہ تعالیٰ الفاظ بیان فرماتا ہے کہ جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو دل کی تنگی سے بچے، کیونکہ بغیر دل بڑا کیے، بغیر آپ کا مال، آپ کو سب چیزیں خرچ کرنی پڑیں گی اسلام کی راہ میں، آپ کو ہیلپ کرنا پڑے گی، آپ کو مدد کرنا پڑے گی دوسروں کی، نئے آنے والوں کی۔ جو دین کی راہ میں نئے لوگ قدم رکھتے ہیں، بعض وقت ان کا بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تو وہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعض وقت بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے، بعض وقت رشتے داریاں چھوڑنی پڑتی ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا کیونکہ آپ دین کی طرف آ گئے ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ ریورٹ ہوتے ہیں تو ان کے خاندان والے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی جاب چلی جاتی ہے، ان کو آپ کی مدد کرنی ہے۔ آج بھی بہت سارے آپ کو ہر جگہ مہاجر مل جائیں گے، ہر قسم کے مہاجر آپ کو ملیں گے، آج زیادہ ہے بلکہ۔ لیکن آج انصار کی کمی ہو گئی، آج ویسے انصار نہیں ہے جیسے اس وقت مدینہ میں موجود تھے انصار۔ اپنے آپ کو انصار بنائیے، ہمیشہ ہر اسٹیج پر آپ انصار رہیے، یا تو مہاجر بنیے یا انصار بنیے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا بارہا تعریف کی انصار کی، اور اللہ کے رسول نے خود تعریف فرمائی تھی انصار کی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ دیکھو انصار بہت کم رہ جائیں گے، کم رہنے سے مراد کے دور دراز سے لوگ اسلام قبول کر کے یہاں آنے لگیں گے، اور خاص جو مدینہ کے انصار تھے وہ کم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ انصار تم سے ناانصافی کی جائے گی، لیکن تم اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھے حوض کوثر پر آ ملو۔ آپ دیکھیں دنیا میں اللہ کے رسول نے ان کو بشارت دی، اتنی بڑی ان کو ماشاء اللہ اتنی بڑی خوشخبری مل گئی کہ اللہ کے رسول سے ان کی ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ کیسی ان کی قربانی ہوگی، آپ سوچیے کیسی قربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے ان کو دنیا میں کہہ دیا تھا، ایک نہیں کئی احادیث ہم کو ملتی ہیں، اوتھینٹک احادیث، کہ انصار تم صبر کرنا یہاں تک کہ تم مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو، کیونکہ اللہ کے رسول نے شروع میں کہہ دیا تھا ان سے حکومت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا انصار سے، کیونکہ جو عرب کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ، یہ کسی اور کی حکومت میں رہنا گوارا کر ہی نہیں سکتے۔ تو ان لوگوں نے مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے حکومت میں ہمارا کوئی حصہ نہیں، بس صرف قربانیاں قربانیاں دینا جانتے تھے وہ لوگ انصار۔ تو اگر وہ اپنا دل بڑھانا کرتے، مال خرچ نہ کرتے اور وہ مال کو جمع کر کر کے سینت سینت کر اپنے پاس رکھتے تو آپ بتائیے کہ کیا مہاجرین کی کوئی مدد کر سکتا تھا پھر؟ یعنی ان کو اس طرح سے سیٹل ہونے کا موقع ملتا تھا وہاں پر؟ تو انہوں نے مدد کی نا الحمدللہ انصار نے، تو ہم کو بھی انصار بننا ہے، کسی نہ کسی طور پر کسی سے مدد، کسی کی مدد کریے اور مال کی حریص مت بنیے کہ جتنا جمع ہوتا جا رہا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر خوش ہونا کہ اچھا اتنے ہو گئے ہیں، اب چلو اور مزید جمع کرتے ہیں، اب مجھے اتنا فگر پورا کرنا ہے، اچھا 1.5 لاکھ ہو گئے ہیں، 2 لاکھ کا فگر پورا کر دوں، پھر 2 لاکھ ہو گئے نہیں 3 لاکھ کا فگر پورا کر دوں، اچھا 10 تولے سونا ہے اب 15 تولے کر دوں۔ کچھ لوگ تو کلو سے سونا جمع کرتے ہیں، کلو سے حیرت ہوتی ہے، اتنا سونا مہنگا ہے اور کیسے پتہ نہیں سونا اتنا خریدا جاتا ہے۔ تو جمع کر کر کے رکھنے سے کیا فائدہ، اللہ کی راہ میں دیجیے، یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے اور پھر جب اس کو وہ آپ کو ملے گا اللہ کی راہ میں دینے کی وجہ سے، آپ اس وقت حیران ہوں گے اور دل میں سوچیں گے کہ کاش میں نے سب کچھ ہی دے دیا ہوتا اللہ کی راہ میں، لیکن اس وقت کوئی سوچ اور یہ باتیں کام میں نہیں آئے گی۔ آج اصل آج کرنے کا کام آج ہے، تو دل کی تنگی سے جو بچا لیا گیا وہی فلاح پا گیا۔ انصار کی خوبی بتائی گئی کہ وہ لوگ کیسے تھے، اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، یعنی بعد میں جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے، ان کے لیے بھی اس مال میں سے پھر خرچ کیا گیا، ان کو بھی زمین اور جائیداد دی گئی۔ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ بہت ہی پیاری آیت ہے، دعا بھی ہے۔ یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے، یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں، اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہیں لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ فاسق ہیں، دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ یہ آیتیں دراصل بہت ہی تشریح طلب ہیں، یعنی اس میں بہت زیادہ ایکسپلینیشن درکار ہے، لیکن ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دمام میں جو ہمارا پروگرام ہوا تھا، جس میں کفن پہنانے کا طریقہ بتایا گیا تھا، اس سے پہلے جو لیکچر ہوا تھا آخرت کی تیاری یا تقوی کی زندگی، تو آپ میں سے جو لوگ چاہیں تو وہ والا سن لیجئے، اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے اور انہی آیتوں سے ریلیٹڈ ہے۔ اور اصل میں یہاں پر کل کی تیاری کی بات کی گئی ہے کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے، تو کل سے مراد دراصل آخرت ہے۔ تو اصل دنیا میں رہتے ہوئے جو سامان جمع کرنا ہے، کہاں کے لیے جمع کرنا ہے؟ آخرت کے لیے۔ یعنی آپ جو ہے ہم دنیا کے لیے، اپنے دنیا کے گھر کے لیے ہم چیزیں خرید کر لاتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے، تو ٹھیک ہے کوئی انسان اگر کرتا ہے، تب یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دو، لیکن اس میں حد سے زیادہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اصل سامان کیا ہے کہ آپ آخرت کے سامان کی تیاری کریے۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے گھر بھرا رہے، خالی رہے، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ دنیا میں تمہارا گھر کتنا خوبصورت تھا اور کتنا ڈیکوریٹڈ تھا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہے گا کہ آخرت کے لیے تم نے کیا سامان کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ کوئی سفر پر جا رہے تھے اور ساتھ میں بہت سارے لوگ بھی تھے. کچھ لوگوں نے اپنا سامان آگے بھجوا دیا. ابھی جب یہ لوگ پہنچے تو یہ لوگ پہلے پہنچ گئے اور سامان بعد میں پہنچا. تو ہر کوئی اپنا اپنا سامان اتار رہا تھا یا اٹھا رہا تھا. تو جس نے سامان رکھوایا تھا وہ اپنا سامان اتار رہا تھا. تو یہ منظر دیکھ کر ان کو رونا آ گیا. لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس نے سامان وہاں رکھوایا تھا تو وہ اپنا سامان اتار رہا ہے. اب جس نے وہاں پر سامان رکھوایا ہی نہیں وہ کیا اتارے گا؟ تو یہی معاملہ آخرت میں درپیش ہوگا کہ جس نے نیک عمل کی پونجی آگے بھیج دی وہ وہاں پر اس کا بدلہ بھی پائے گا, اس کو اپنا سامان کا بدلہ ملے گا. اور جس نے کوئی عمل آگے بھیجا ہی نہیں تو وہ کیا ملے گا اس کو؟ تو یہاں پر اس آیت کو سمجھنے کے لیے مثال ہمارے لیے کافی ہے کہ ما قدمت لغد, کہ ہر نفس یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان جمع کیا ہے. اور پھر جو اصحاب جنت ہے اور اصحاب دوزخ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. بھلا آگ اور جنت برابر ہو سکتی ہے؟ تو جب ان کے اعمال بھی مختلف ہوں گے, جنت میں جانے والوں کے عمل مختلف اور دوزخ میں جانے والوں کے مختلف, زندگی گزارنے کا طریقہ بھی دونوں کا مختلف ہوگا, دونوں کی سوچ مختلف ہوگی. اب ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ان میں سے کون سے لوگ ہیں. لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. یعنی یہ مثال کیوں دی گئی یہاں پر؟ اتنی بہترین مثال سے بات کو سمجھایا گیا ہے. اور آپ دیکھیں یہ مثالیں ہی تو انسان اس سے سیکھتا ہے. قرآن میں جو بار بار قصے بیان کیے گئے ہیں, نبیوں کے پرانے حالات بتائے گئے ہیں, تو ان کو پڑھ کر انسان عبرت حاصل کرے. ان مثالوں کو دیکھ کر انسان خود اپنے اوپر رکھ کر اس کو سوچے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو سامان تیار کیا ہے اس نے اپنے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے. تو پیچھے یہ مثالیں تو دی گئی ہیں نا. تو اس مثال سے کیا ہم سمجھتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم سب جتنے بھی لوگ یہاں ہیں سعودی عرب میں یا جو بھی باہر کنٹریز میں ہیں, کہیں پر بھی ہو دنیا کے کسی بھی حصے میں, ہم میں سے ہر کوئی چھٹی جاتا ہے یا ہم لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں. تو اب جب ہم سفر میں جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر کی ہر چیز ساتھ میں رکھ لیتے ہیں؟ بیگ میں ہر چیز ہم بھر لیتے ہیں؟ نہیں بھرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں؟ صرف ضرورت کا سامان ہم رکھتے ہیں, پرانی کوئی چیزیں ہم بیگز میں نہیں ڈالتے. تو آخرت میں بھی آپ کو ساری چیزیں کام میں نہیں آئے گی. جو آخرت کا توشہ ہے, آخرت کا سامان ہے, وہاں پر آپ کو صرف آپ کی وہ نیکیاں کام آئے گی جو آپ نے خالص اللہ کی خاطر کی تھی. وہی سامان کام آئے گا جو آپ نے آخرت کے لیے کیا تھا, اللہ کی خاطر کیا تھا, نیک عمل اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا تھا. اور ہم میں سے ہر کوئی چھٹی جاتا ہے, ہم میں سے ہر کوئی یہاں سے سفر کرتے ہیں. ہم کو سب کو معلوم ہے کہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو سفر میں ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. پہلی بات تو ایک مسافر کی زندگی کیسی ہوتی ہے, یعنی مسافر کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ راستے میں ٹھہرتا نہیں ہے. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو راستے کے بہت خوبصورت مناظر دکھائی دیے ہوں اور آپ نے کہا ہو کہ اچھا میں تو اپنے گھر نہیں جاتی ہوں, اب یہیں رک جاتی ہوں, بہت خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے. کبھی کوئی مسافر بیچ راستے میں رکا ہے؟ نہیں رکا, اس کو اپنی منزل پر جانا ہی ہے. تو ہم سب کی بھی منزل کیا ہے؟ دراصل جنت ہے ہماری منزل. ہم راستہ طے کریں, ہم سفر میں ہیں ابھی, اور ہم کو بوجھ اتنا ہی اٹھانا ہے جتنا ہم اٹھا سکتے ہیں. ہم ایکسس بیگیج لے سکتے ہیں؟ آپ بھلا بتائیے. باہر ملکوں سے جانے والوں کے لیے تو خوب کسٹم بھی بہت لگتا ہے پھر. تو ہم اس لیے اتنا ہی سامان لیتے ہیں کہ ہم کو ایکسٹرا بیگیج, یعنی وہ جو ہے, ہم کو پے نہ کرنا پڑے اس کا کرایہ یا جو بھی ہے. اتنا ہی ہم ساتھ میں سامان لیتے ہیں جتنا ہمارے لیے ہم کو اجازت ہے جانے کی. اور ایکسٹرا سامان لے جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر بہت زیادہ سامان ہو آپ کو تکلیف ہوتی ہی نہیں ہوتی, آپ بتائیے. اگر بہت سارے بیگس ہوں ہمارے پاس اور اٹھانے والے صرف دو لوگ ہوں, ہر جگہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, ایئرپورٹ پر, ریلوے اسٹیشن پر, ٹیکسی میں, ہر جگہ سامان کی زیادتی کی وجہ سے بعض اوقات. تو جتنا زیادہ سامان ہوگا اور بیکار کا سامان ہوگا اس سے تکلیف ہوگی. تو دنیا میں جتنا سامان ہم جمع کریں گے ہم کو آخرت کے لیے اتنی ہی مشکل درپیش آئے گی. تو جتنا کم ہو سکتا ہے دنیا میں اتنا اچھا ہے, جتنے کم میں آپ گزارا کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. ایکسٹرا سامان لے کر اپنے آپ کو, اپنے سفر کو بھاری مت بنائیے, تکلیف میں مت ڈالیے اپنے آپ کو. تو یہ مثالوں سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے, اور یہ قرآن میں بار بار یہ مثالیں دی گئی ہیں. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے دراصل کہ تم اگر اللہ تعالیٰ کو بھولو گے, اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ تم دنیا میں بھی نامراد اور ناکام رہو گے اور آخرت میں تو ہو گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے کا جو نتیجہ ہے وہ خود فراموشی, کہ انسان خود ہی کو بھول جاتا ہے. اس کو پھر یہ یاد نہیں رہتا کہ اچھا مجھے میرے لیے کیا کرنا ہے. وہ صرف اوپری سطح پر جیتا ہے, اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اچھا یہی میرا جسم ہوگا جو آخرت میں اللہ نہ کرے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا. تو جب وہ اللہ کو بھولتا ہے تو دراصل وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اپنا خود کا نفس بھلا دیتا ہے, تو پیچھے پڑھا نا ہم نے کل لذین نس اللہ فانساہم انفسہم، کہ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نفس بھلا دیا۔ تو انسان اپنے آپ کو بھول جائے اس سے بڑھ کر بھی بدقسمتی ہو سکتی ہے، بھلا بتائیے۔ دنیا میں تو ہم اپنی ذات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں کہ آخرت میں میرا کیا انجام ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن کی باتیں ہیں، تو کبھی اس کے تو ہر لفظ میں اتنا معجزہ ہے کہ قرآن پر ہم جتنا غور کریں اتنا کم ہے۔ اور ایسی یہ کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک معجزہ آج ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی صورت میں موجود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس قرآن کو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پہاڑوں پر اتارا جاتا تو تم دیکھتے کہ اس کے بوجھ سے لرز اٹھتا، دبا پڑتا۔ تو کیا قرآن اتنا وزن دار ہے؟ یہ قرآن کی جلد ہم اپنے ہاتھ میں بھی اٹھا لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب ہے یہاں پر، کیا معنی ہے کہ قرآن وزن میں بہت بھاری ہے؟ نہیں، بلکہ اس کے احکامات، اس کے تقاضے، قرآن پر عمل کرنے کے، قرآن کو فالو کرنے کے تقاضے بہت زیادہ، اس کے لیے ہمت درکار ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو اپنے دل کے اندر کا عزم اور ارادہ چاہیے۔ اور واقعی میں یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے جو انسان نے اٹھا لی۔ پیچھے ہم قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ انسان سے جب کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی اس امانت کو سب طرف پیش کیا، لیکن ہر ایک نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے۔ انسان نے اس کو اٹھا لیا، انسان بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ غالباً سورہ احزاب میں پڑھا تھا، اگر میں بھول نہ رہی ہوں تو، مجھے صحیح یاد نہیں ہے۔ تو اس امانت کو اللہ تعالیٰ نے سب پر پیش کیا، لیکن کوئی اس کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوا، انسان نے اس کو اٹھا لیا۔ تو اگر اس کو پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اس شرک سے جو لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ اور جیسے آپ لوگوں سے بھی ذکر کیا تھا نا کہ تین مقامات یہ ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ کثرت سے تعریف کی گئی ہے، سورہ حدید، سورہ حشر اور آیت الکرسی۔ سورة ممتحنة، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودت وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودت وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سورہ ممتحنہ، اس کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی. اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ. تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے، وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. اس آیت کا جو پس منظر ہے، تھوڑا سا مختصر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے ارادہ کیا، اور آپ نے اس بات کو خفیہ رکھا، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات عام ہو، تاکہ آپ پرامن طریقے سے مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے. جو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو کہ بدری صحابہ تھے اور ایمان والے صحابی تھے، نہیں صحیح ان کا ایمان تھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا کفار مکہ کو، اور خط میں یہ بات لکھ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ فتح کرنے کا ارادہ ہے. اور اس بنا پر اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے خبر دے دی وحی کے ذریعے سے. اللہ کے رسول نے اسی بنا پر علی رضی اللہ عنہ، مقداد بن اسود اور ایک اور صحابی، تین صحابہ کو آپ نے بھیجا کہ جا کر فلاں مقام پر جاؤ، اور ایک عورت تمہیں ملے گی جس کے پاس ایک خط ہے، وہ جلدی لے آؤ. یہ تینوں صحابہ جاتے ہیں، اس عورت سے پوچھتے ہیں. پہلے تو وہ انکار کرتی ہے. جب یہ اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم خود تمہارے پاس سے خط نکلوا لیں گے، تب وہ اپنے جوڑے میں سے نکال کر خط دیتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں بھی خواتین کس طرح سے ہوتی تھیں، کہ ان کے پاس کیا کیا آئیڈیاز تھے چیزوں کو چھپانے کے لیے، کہ اس نے وہ خط اپنے جوڑے میں چھپا رکھا تھا. حاطب بن ابی بلتا سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے معاملے میں جلدی نہ کریے، کیونکہ میں قریش کے خاندان کا نہیں ہوں، اور میں باہر کے لوگوں میں سے تعلق رکھتا ہوں، اور میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں. تو جس طرح سے قریش ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، تو میرے خاندان کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہ تھا. اس وجہ سے میں نے جو ہے چاہا کہ میں ان کو کچھ ایسی خبر دے تو جس کی بنا پر وہ میرے خاندان کو پروٹیکٹ کر سکے، اور میرے معاملے میں آپ جلدی نہ کریے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حاطب صحیح کہتا ہے، اور ان کے اس بات پر بھروسہ کر دیا اور ان کو چھوڑ دیا، کچھ سزا نہیں دی گئی ان کو. جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، مجھے بتائیے، ابھی میں اس شخص کی گردن قلم کیے دیتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جھانک کر فرمایا ہو کہ میں نے تمہارا سب کچھ معاف کر دیا جو کچھ تم نے کیا ہے. تو بدری صحابہ کا بہت بڑا درجہ تھا، تو اسی بات کی طرف ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے اگر ایسا کیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. کسی اور کو اپنا دوست نہ بناؤ، یعنی تم مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، یا اپنے رشتہ داروں کی خاطر تم اسلام سے اس طرح سے بے ایمانی نہیں کر سکتے. تمہاری ساری جو سمپتی ہے وہ اسلام کے لیے ہونی چاہیے، مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں، ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ مگر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اور صحابہ ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو، اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ سبحان اللہ۔ بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے، ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال۔ ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو۔ جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دے دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو تم اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس رب سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ صلح حدیبیہ کے بعد دراصل ایسا ہونے لگا تھا کہ عورتیں وہاں سے آ رہی تھیں کثرت سے، مکہ سے مدینہ آ رہی تھیں ہجرت کر کے، اور الحمدللہ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ جب عورتیں آنے لگی تو کفار مکہ نے اس پر اعتراض کیا، اور کفار مکہ نے کہا کہ یہ تو معاہدے کے خلاف ہے۔ تو وہاں پر جب صلح حدیبیہ میں جو لفظ لکھا گیا تھا وہاں پر رجل کا لفظ آیا تھا، خواتین کا لفظ نہیں تھا، جس کی بنا پر کثرت سے اور خواتین آنے لگی۔ اب اس میں تو اچھی بھی تھی اور کچھ اس لیے بھی آ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے جن کو کچھ پریشانی رہی ہو اپنے گھروں میں، یا شوہروں کے ظلم ستم کی وجہ سے تنگ آ کر بھی کچھ خواتین نے ہجرت کی ہو۔ تو اب اس میں اچھے ایمان والی خواتین بھی تھیں اور دوسری خواتین بھی سب ملی ہوئی تھیں۔ اب کیسے جانچا جائے اور کیسے ان کو پرکھا جائے؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ قانون مقرر کیا یا اس طرح سے تاکید کی کہ جو عورتیں آئیں ان سے بیعت لے لی جائے، اور وہ بیعت اس طرح سے لی جاتی تھی کہ وہ چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گی، کوئی الزام گھڑ کر نہ لائیں گی، اور بہت ساری باتیں تھیں اس میں۔ تو پھر ایسی عورتوں کے لیے جنت ہے۔ اب یہاں سے حکم ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کافر اگر ہے عورت تو وہ بیوی نہیں رہ سکتی مسلمان کی، اور اگر کوئی مسلمان شوہر ہے، مسلمان بیوی ہے اور کافر شوہر ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں رہ سکتی۔ اب یہاں سے ختم ہو جائے گا معاملہ۔ اب وہاں سے جو عورتیں آ رہی تھیں تو سمجھے کہ اب اگر وہ کافر ان کے شوہر تھے اور یہ بیویاں مسلمان تھیں تو سمجھے نکاح خود بخود فسخ ہو گیا۔ اب لیکن بیویوں کو مہر لوٹانا تھا، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا انصاف والا ہے کہ جو بھی کام وہ پراپر وے میں ہو، حالانکہ وہ دشمن قوم تھی، ان سے کسی بھی طرح سے معاہدہ ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک پراپر وے میں سب معاملہ طے کیے گئے کہ اگر ان کا مہر تھا تو یہ جو نئے شوہر ان سے نکاح کریں گے تو اب یہ وہ پرانا والا مہر بھی دیں گے، ان کے پرانے شوہروں کو لوٹائیں گے کافر شوہروں کو، اور اب اپنی بیویوں کو نیا مہر بھی دیں گے۔ اور اگر جو لوگ نہیں دے سکتے تو پھر ان کا معاملہ حکومت کے ذمہ ہوگا، حکومت ان کی ذمہ داری اٹھائے گی اگر کوئی مہر نہیں ادا کر سکتا تھا تو۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر بتائی گئی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی۔ اب آپ دیکھیں کہ جو بیعت کی دفعہ تھی وہ کیا کیا تھی، کہ کن باتوں پر اللہ کے رسول نے بیعت لی تھی، کہ وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ آپ دیکھیں اس میں کتنی اچھی باتیں نا، جو خصوصاً جو خواتین سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کہ جو خواتین کر سکتی ہیں وہ ساری باتیں اس میں آ گئیں۔ یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ خواتین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ لگا کر بیعت نہیں لی۔ مردوں سے آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت لیتے تھے، خواتین سے صرف زبانی بیعت لیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بیعت لے رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیعت لے رہے تھے۔ اس وقت خواتین آ رہی تھی کثرت سے، اس میں وہ بھی آئی تھی ہند، جو ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اپنے آپ کو چھپا کر آئی تھی کہ پتہ نہ چلے کہ ہند ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ شریک نہ ٹھہرائیں گے، تو کہنے لگی کہ اس بات کو سچ جانا، جب ہی تو آئی ہیں، پھر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ کروں گی۔ کہنے لگی کہ واللہ ہم دل میں منافقت لیے نہیں آئی ہیں، جو زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہے، یعنی بہت کھری تھی۔ جب اسلام قبول کیا تو پوری ایمانداری کے ساتھ قبول کیا ماشاء اللہ۔ پھر جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اپنی اولاد کو قتل نہ کروں گی، تو کہنے لگی کہ ہم نے تو خود ان کو بڑی محنت سے پال پوس کر بڑا کیا تھا، آپ ہی نے ان کو قتل کر ڈالا، اب آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بولڈ تھی نا، کہ اسلام قبول کرنے آئی اور ہر بات کا جواب دے رہی ہیں۔ پھر جب خرچ کی بات آئی تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان بہت کنجوس آدمی ہے، کیا عورت اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ حصہ لے سکتی ہے بغیر پوچھے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، یعنی جو اپنے آپ کو چھپا کر آئی تھی آخر کا راز فاش ہو گیا نا، کہ خود ہی کہہ دیا کہ ابو سفیان کا ذکر کر دیا، تو سب لوگ سمجھ گئے کہ ابو سفیان کی بیوی ہے۔ تو بہرحال یہ خواتین سے بیعت لی گئی تھی اس طرح سے۔ سورۃ صف، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمان اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے، سبحان اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ اب یہاں کچھ خاص ہدایت دی گئی ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یعنی یہاں پر کس بات کی تاکید کی جا رہی ہے خصوصاً مسلمانوں کو، کہ جو یعنی قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ اور ایک داعی دین کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہی بات ہوتی ہے کہ جو وہ کہتا ہو اس پر خود بھی عمل کرے، ورنہ اس کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ آج ہمارے معاشرے میں تو بالکل بھی چل ہی نہیں سکتی کہ اگر آپ کہہ رہے ہوں اور عمل نہ کر رہے ہوں، لوگ کس کی بات مانتے ہیں، لوگ کس کی بات سنتے ہیں؟ جو کہہ کر عمل بھی کرتا ہے اسی کی بات مانی جاتی ہے نا۔ تو صرف تقریر، ہمیں گفتار کا غازی نہیں بننا ہے، کردار کا بھی غازی بننا ہے۔ تقریریں کر لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم سب جانتے نا کہ معراج کے موقع پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائے گئے تھے لوگ، کہ جن کی زبانیں آگ کی تھیں اور آگ کی کیچی سے کاٹے جا رہے تھے، یا اس طرح سے وہ گھوم رہے تھے جیسے چکی گھومتی ہے، گدھا جس طرح سے گھومتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں، تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تو تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، یا مقررین تھے یہ۔ اور اس بات سے کبھی کبھی یہ والی حدیث پڑھ کر کبھی کبھی واقعی میں بہت ڈر لگتا ہے، دل ہی نہیں چاہتا کہ ہم کچھ کام کریں۔ لیکن آپ بتائیے کہ کیا اس حدیث کو لے کر اور اس ڈر سے ہم بیٹھ جائیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس لیے نہیں آتے درس میں کہ آئیں گے تو سن کر عمل کرنا پڑے گا۔ تو سن کر عمل کرنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے ہم بری اس ذمہ ہو سکتے ہیں، پیچھے ہو سکتے ہیں، بھلا بتائیے آپ۔ یا پھر بولیں گے نہیں، کیونکہ بولیں گے تو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی سوچے، آپ بھی یہ سوچ لیں، میں بھی یہ سوچوں کہ اچھا ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ اب میں خود اگر بولوں گی تو مجھے خود کرنا پڑے گا، تو میں چھوڑ دوں یہ کام، یا اس ڈر سے چھوڑ دوں یہ کام کہ اچھا قیامت کے دن تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو دیکھیں، انسان کو اپنی کوشش پوری کرنی چاہیے، ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے، اور اپنی نیت کو پہلے چیک کرے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں تو میں یہ لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کر رہی ہوں، بلکہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو چیز میں نے دیکھی ہے، دیکھا ہے، جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے۔ تو میرے دل میں طلب اور تڑپ ہو کہ جو فائدہ میں حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ دوسرے بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ میری نیت ہے، یہ میرا مقصد ہے کہ اگر میں جنت میں جانا چاہتی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ سارے لوگ جنت میں جائیں، یہ میرا مقصد ہو۔ اور یہ مقصد سامنے رکھ کر اگر آپ چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود بخود مدد فرمائے گا۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ نہ میں پرفیکٹ ہو سکتی ہوں، نہ آپ پرفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ بھلا آپ بتائیے، ہم میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ فلا تزکوا انفسہم ان اللہ یزکی من یشاء، کہ بہت زیادہ اپنی پاکیزگی نفس کا دعویٰ نہ کرو، اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر سکتا ہے، ہم میں سے کوئی مکمل نہیں ہے۔ اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں میں اب پرفیکٹ ہو گیا، جو مکمل ہونے کا دعویٰ کرے وہیں سے اس کا زوال شروع ہوتا ہے سمجھے۔ تو مکمل کوئی نہیں ہے، جتنا ہم کو جیسے آتا ہے ہم کو ویسے ہی کرتے رہنا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے کہ اچھا جب ہم پرفیکٹ ہو جائیں گے، جب ہم ہر طرح سے سب چیزیں سیکھ لیں گے تب یہ دعویٰ کا کام کریں گے۔ آپ بتائیے کون ان کو بتائے گا کہ اچھا ٹھیک ہے اب آپ پرفیکٹ ہو گئے، سب کچھ آپ نے سیکھ لیا، کون بتائے گا ان کو؟ ہے کوئی ہمارے پاس اعلیٰ پیمانہ؟ نہیں ہے نا کوئی بھی اعلیٰ اور پیمانہ ناپنے کا کہ ہم پرفیکٹ ہو گئے۔ اچھا آج انسان پرفیکٹ ہوتا ہے، آج اس کے ایمان کا لیول اتنا ہائیسٹ ہو جاتا ہے، بہت ہائی لیول پر چلا جاتا ہے، لیکن دوسرے دن دیکھیں کہیں نہ کہیں وہ لغزش کھا جاتا ہے۔ وہ جو ایمان کا لیول ہے وہ لو ہوتے ہوتے اتنا لو ہوتا ہے بعض وقت کہ بہت ہی زیادہ نیچے گراف چلا جاتا ہے اس کا۔ تو ایمان تو گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پرفیکٹ ہو گیا ہوں۔ تو بہرحال لیکن یہ کام کرنا ہے، اور یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو ملتی ہے۔ یہ ایک اتنا ایسا واسٹ ٹاپک ہے یہ کہ اس پر ہم جتنا ڈسکس کریں کم ہے، اور آج ہماری امت مسلمہ کو اسی بات کی ضرورت ہے اصل میں کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم یقیناً اور ضرور یہ کام کرتے رہو گے، کیونکہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو پھر ایسا ہوگا کہ تم دعائیں قبول کرو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ تو آج جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں کیوں؟ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے کہ تم جو کہو تو اس پر کرو بھی، اگر نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوث قرار پاؤ گے۔ یہود نے ایسے ہی کیا تھا، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ایسے نہ کریں۔ پھر المومنوں کی صفت بتائی گئی کہ وہ اللہ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ آپ کو ذوالقرنین کی ہم نے دیوار پڑھی تھی، یاد ہے وہ پڑھتے سے کیسے پتا چلتا کہ کتنی مضبوط وہ دیوار ہوگی، کہ یاجوج ماجوج اس میں نقب نہیں لگا سکتے تھے۔ تو مسلمانوں کو کیوں سیسے نہیں؟ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے، اسی طرح سے مسلمان بھی ایک دوسرے کو سہارا دیتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کو آپس میں اتنی اچھی تشبیہ دی گئی ہے کہ مومن تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، ایک دوسرے کی ٹانگ پکڑ کر نہ کھینچا جائے۔ اور جب صف بستہ ہو کر ہم لڑیں گے تبھی تو ہمیں فائدہ ہوگا نا۔ اگر ہم آپس میں ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپس میں ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا ہم کچھ کام کر سکتے ہیں؟ تم مجھے کھینچو میں تمہیں کھینچ رہی ہوں، تم میرے کام کو روکو میں تمہارے کام کو روک رہی ہوں، یہ دراصل یہ اسلامی ذہنیت اور اسلامی سوچ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو اسلام کو ماننے والے ہیں سچے دل سے، وہ تو دراصل ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں، اس طرح سے لڑتے ہیں آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانی، مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ، انہیں کوئی جدا نہیں کر سکتا، انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، انہیں کوئی خرید نہیں سکتا۔ تو ہم سب آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اللہ کے لیے کسی پر فتوی نہ لگائیں، اللہ کے لیے کسی کو کافر نہ کہیں، اللہ کے لیے حنفی شافعی اور حنبلی کے اس سے آپ باہر آئیے اللہ کی خاطر، اور اپنے آپ کو مسلکی فساد سے، مذہبی فساد سے بچائے رکھیے۔ اور آپس میں ہم کو سب کو مل جل کر کام کرنا ہے، سب کو۔ ایک آرگنائزیشن کام کریے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، آپ اس کو سپورٹ کریے، کیونکہ ایسے آرگنائزیشنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر محلے میں ہمارے پاس ایک انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، ہر محلے میں ہمارے پاس، ہر شہر میں ہمارے پاس ایسے انسٹیٹیوشنز ہو جو لوگوں کو دین کی طرف بلائیں، اور سب، اور ہم سب ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے بنیں، سب سپورٹ کریں ایک دوسرے کو۔ تو مومن تو آپس میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند ہوتے ہیں۔ اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، جس کا نام احمد ہوگا۔ مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکا ہے، اب بھلا اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتیہ الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ کی آمد کی خبر اور آپ کے بارے میں پہلے کی کتابوں میں بھی موجود تھا، اور کتنی بھی تحریف آج ہو چکی ہوں اس کے باوجود بھی بائبل اور انجیل میں کہیں نہ کہیں آپ کا کسی نہ کسی صورت میں ذکر ملتا ہے. ایون جو غیر مسلموں کی کتابیں ہیں، مشرکین کی، ان کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملتا ہے. تو آپ کا نام احمد بتایا گیا. اب آپ دیکھیں کہ کیا ہم اس چکر میں پڑھیں کہ اچھا اللہ کا نام ہے اور محمد کا نام ہے. اللہ کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد اور احمد کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس لیے بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کی اہمیت بس نقطوں کی حد تک رہ گئی ہے؟ بس اتنی ہی اہمیت تھی آپ کی؟ اور پھر یہ وہ ساری ایسی احادیث ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے. اللہ کے رسول کی ہم وہ اہمیت ظاہر کرنے کی کوشش کریں جو حدیث میں بتائی نہیں گئی ہے. ہم سب جانتے کہ اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم سب جانتے قرآن میں اتنی دفعہ ذکر آیا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بالکل اپنی جگہ منفرد سب سے الگ ہے. تو اصل تو آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس بارے میں سوچیں، غور کریں کہ اچھا احمد میں بھی نقطہ نہیں ہے، محمد میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور اللہ میں بھی نقطہ نہیں. نعوذ باللہ، اللہ کے برابر ملا رہے ہیں اللہ کے رسول کو؟ یہ تو غلو ہو گیا جو عیسائیوں نے کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہم اس سے کمپیئر کر ہی نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں. اللہ کے رسول اپنی جگہ بہت اہم ہے، ہم سب جانتے ہیں. سب سے افضل آپ تھے الحمدللہ، انسانوں میں بھی اور انبیاء میں بھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی، آپ کے جان کی قسم کھائی ہے، کسی کی اور کی قسم نہیں کھائی اللہ تعالیٰ نے. اس سے بھی آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. آپ کو آسمانوں پر لے جایا گیا، آپ کو معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا، ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو جو ہے الحمدللہ حقیقت بہت اچھی ہے، اور صحیح اوتھینٹک روایت سے ہم کو پتہ چلتی ہے. بلا وجہ اللہ کے رسول کو اللہ کے برابر درجہ دینا یہ کوئی ایمانداری نہیں ہے. تو بہرحال احمد پر سے یاد آ گیا تھا اس لیے وہ ذکر کر دیا، کیونکہ کہیں سننے کو ملا تھا کہ احمد اور محمد میں نقطہ نہیں ہے اور اللہ میں بھی نقطہ نہیں ہے، اور اس طرح سے کمپیئر کیا جا رہا تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے برابر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہدایت دے صحیح بات کی. پھر یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، حالانکہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو آپ کتنی بھی کوشش کر لیں اسلام کو بجھانے کی، اسلام کے چراغ کو گل کرنے کی، آج دنیا میں بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں. لیکن شروع میں بھی ایسے تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس دین کو، اور آج بھی ایسے ہے. ہر طرف اپنی کوششیں جاری ہیں، لیکن اسلام کسی کے ختم کرنے سے اور کسی کے بجھانے سے نہیں بجھ سکتا. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، یہی ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے گا، اور چاہے اس کا عروج ہو یا نہ ہو، یہ غلبہ ہو یا نہ ہو، لیکن اسلام کو ماننے والے ہی کامیاب رہیں گے. جو اسلام لاتا ہے وہی کامیاب ہے، باقی سارے لوگ ناکام ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ نور تو پھیل کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے، اور اے رسول ہم نے آپ کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو. پھر کہا جائے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے. اب آپ دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تجارت کی بات کی ہے. تجارت سے انسان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے، بزنس، جو بزنس ڈیلنگس ہوتی ہیں ان سے وہ بہت دلچسپی رکھتا ہے، معاہدے ہوتے ہیں، پارٹنرشپ ہوتی ہے. تو انسان کے لیے لفظ بہت پرکشش ہے اصل میں تجارت کا لفظ، کیونکہ اس میں نفع کی بات ہوتی ہے، انسان کو نفع مل سکتا ہے، اور جتنا منافع آپ دیکھیں تجارت میں اتنا کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہ تجارت بتانا چاہ رہے ہیں کہ آؤ اگر تم وہ تجارت کرو گے تو تم کو کیا کچھ ملے گا اس کے بدلے. تو وہ تجارت کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اور اللہ کی راہ میں جہاد اپنی جانوں سے، اپنی مالوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. تو آپ بتائیے، ہم تیار ہیں کرنے کے لیے تجارت؟ آپ اور میں اس سودے کرنے کو تیار ہیں. ہم نے سورۃ توبہ میں کیا پڑھا تھا کہ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیے مومنوں کے مال ان سے، ان کے جان اور مال کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور مارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور یہاں بھی وہی بات کی جا رہی کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ دل تو چاہتا ہے کہ اس پر ہم اتنا ڈسکس کریں، بات کریں، اور ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سب سے بہترین، سب سے کامیاب تجارت یہی ہے کہ بیچ دیجئے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھوں، بیچ دیجئے۔ آپ بتائیے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ کے ہاتھوں بک کر دیکھیے ایک بار، اور یہ اتنی بہترین تجارت ہے جو اپنے نفس کو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ آپ یقین جانیے اس کی خوشی، اس کا سرور ہی الگ ہے۔ کھپا دیجئے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں، لگا دیجئے اللہ کی راہ میں۔ دن رات بس اسی فکر میں ہمارے گزرنے لگے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اور اصل میں یہ اللہ کے دین کی مدد ہم نہیں کر رہے ہیں، اصل میں یہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے آخرت کے لیے توشہ جمع کر رہے ہیں اگر ہم کچھ کرتے ہیں تو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو دشمن کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو کچھ کر سکتا ہے کرنا چاہے، لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے ہم کو خود تقویت پہنچانا چاہ رہے کہ دین کو ہمارے ذریعے سے مدد پہنچے گی، تو اس سے میں ہمارا ہی بھلائے فائدہ ہے، ہمارا اپنا خود کا۔ تو لہٰذا اصل پھر ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں، یہ تجارت سب سے بڑی فائدہ مند ہے۔ پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی راہ میں میرا مددگار۔ اب آپ بتائیے کہ ابھی صدا آ رہی ہے، سمجھے ہمارے لیے صدا آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ صدا لگا رہا ہے کہ کون ہے اس راہ میں میرا مددگار۔ یہ اگر آج اللہ کے رسول ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے اس دین میں میرا مددگار، آپ بتائیے کہ ہم ایسے ہی سن کر بیٹھے رہ جائیں گے؟ تو ہمارا جواب کیا ہوگا پھر، آپ بتائیے؟ ہم جواب دیں گے نا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار، اللہ کے دین کے معاملے میں ہم مددگار ہیں۔ تو آج بھی اسلام کو ضرورت ہے ہماری مدد کی، آج بھی تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، جس طرح سے بھی، جس کو جتنی صلاحیتیں۔ ہم میں سے کون انصار بننا چاہے گا آپ بتائیے؟ ہر کوئی انصار بننا چاہے گا نا، تو بہرحال انصار کسی نہ کسی صورت میں انصار بنیے۔ تو آج بھی ضرورت ہے، جس طرح سے بھی ہو سکتا ہے ہم اللہ کی راہ میں اس کام میں آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ سورہ جمعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے، وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ جمعہ مدنی سورت ہے، اور سورہ جمعہ چونکہ اس کا نام ہی جمعہ ہے، تو کیا جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھی جائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پر تو زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے، اکثر لوگ ہمارے ممالک میں جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ تو نہیں، کوئی بھی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ جمعہ کے دن سورہ جمعہ پڑھی گئی ہو، بلکہ دراصل اس میں جمعہ کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور جمعہ کے دن جو پڑھی جائے گی سورت، وہ کون سی ہوگی؟ سورۃ الکہف ہوگی۔ اللہ کی تسبیح سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں آیت پڑھ کر سناتا ہے۔ تو رسول کا پہلا کام کیا تھا؟ آیت پڑھ کر سنانا۔ دوسرا، ویزکیہم، تزکیہ کرنا۔ ویعلمہم الکتابہ، اور کتاب کی تعلیم دینا۔ والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی چیزیں ہوں گی اس میں۔ ایک تو ہے تلاوت کتاب، دوسرا تزکیہ، تیسرا ہے کتاب کی تعلیم، یعلمہم الکتاب، اور چوتھا ہے حکمہ۔ تو یہ چار کام بتائے گئے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ دیکھیں، تلاوت کتاب الگ بات ہے اور تعلیم کتاب الگ بات ہے، الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف تلاوت کافی نہیں ہے۔ یعنی آپ اگر تجوید سیکھ لیتے ہیں اور تجوید سیکھ کر یا حفظ کر کر اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، تو یہ بالکل بھی کافی نہیں ہوگا۔ ساتھ میں کیا کرنا ہے؟ اپنا تزکیہ بھی کرنا ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے آپ کو اپنے اندر بھلائیوں کو پروان چڑھانا ہے اور برائیوں کو نکالتے رہنا ہے، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے تزکیہ کیا جائے گا۔ پھر
اس کتاب کی تعلیم بھی حاصل کریں نہیں, اس کتاب کو سمجھنا بھی ہے. کسی کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا ضروری ہے, یا آپ خود اپنے اندر وہ ملکہ پیدا کریں, یا کسی کے ساتھ مل کر اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی کوئی ٹیچر ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. اور حکمہ یعنی حدیث, تقریباً کئی علماء کرام نے, محدثین نے, مفسرین نے دلیل سے بات ثابت کی, خصوصاً امام شافعی نے, کہ حکمت سے مراد دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں. تو احادیث کا علم بھی آپ کے لیے ضروری ہے, مسٹ ہے جاننا, اور وہ بھی صحیح احادیث کا علم. تو یہ رسول کے کام بتائے گئے تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے, یہ اس کا فضل ہے, جسے چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا, ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیت کو جھٹلا دیا ہے. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو, اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو, اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چاہیتے ہو, تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے. کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہاں پر کہا جا رہا ہے, مثال دی گئی اصل میں, کہ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. تو اس کے دو معنی بن سکتے ہیں کہ ایک عام اور دوسرا خاص. عام تو یہ ہے کہ جن لوگوں پر تورات کے علم و عمل اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت کا بار رکھا گیا تھا, یعنی دنیا میں ایک دوسرے کے لیے کام کرنا ہے, ہدایت کی طرف بلانا ہے لوگوں کو, مگر نہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا اور نہ اس کا حق ادا کیا. دوسرے معنی یہ بنتے ہیں کہ جو حامل تورات گروہ ہونے کی حیثیت سے جن کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس رسول کا ساتھ دیتے, اور جبکہ تورات میں اللہ کے رسول کی بشارت تھی, اس بشارت کی بنا پر آگے بڑھ کر اللہ کے رسول پر ایمان لاتے, تو لیکن انہوں نے وہ کام نہ کیا بلکہ سب سے بڑھ کر اللہ کے رسول کی مخالفت کی, اور تورات کا جو تقاضا تھا اس کو پورا نہ کیا. تو گدھے کی مثال کیوں دی گئی؟ آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات ہے نا, یہ پڑھ کر ہمیں کتنا عجیب سا لگتا ہے, ہمیں خود اچھا نہیں لگتا کہ کتنی شرم آتی ہے پڑھ کر کہ کیسے مثال دی جا رہی ہے, کہ گدھے کی مثال جن کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا, تو اہل کتاب کو یہ کہا جا رہا ہے. تو کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کام ہی ایسا کیا. اور اللہ تعالیٰ مثالوں سے بات کو سمجھاتا ہے کہ ہم مسلمان, ہم بھی الرٹ ہو جائیں, ہم بھی آج حامل کتاب ہیں, ہم بھی آج اہل القرآن ہیں, قرآن اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے. کیا قرآن ہمارے پاس موجود ہونے کے بعد ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم قرآن سے بے بہرا ہو جائیں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہم لوگ عمل نہ کریں؟ ایسے ہو سکتا ہے؟ تو جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتے کہ اس کے پیٹھ پر کیا ہے, اسی طرح یہ تورات کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے, تو ان کا حال گدھے سے بھی بدتر کہا گیا ہے. کہ گدھا تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس لیے معذور ہے, مگر یہ لوگ تو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, تورات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کے معنی سے واقف ہیں, پھر بھی یہ اس کی ہدایت سے جان بوجھ کر منہ موڑ رہے ہیں, اور اس نبی کو بھی نہیں مانتے ہیں, اس کتاب کو بھی نہیں مان رہے ہیں, قرآن کو, اور جو کام ان کے ذمے تھا امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا, اور دوسری بات یہ کہ سود کو انہوں نے جائز کر لیا تھا. تو آپ دیکھیں کہ کبھی آپ امیجن کریں ذرا کہ گدھا آپ کے سامنے سے جا رہا ہو اور اس پر ریتی اور مٹی کے بجائے اس کے اوپر پیٹ پر کتابیں لدی ہوئی ہوں, وہ گدھا ان کتابوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے بھلا آپ بتائیے؟ تو کتاب کے ہوتے ہوئے بھی, احادیث کے ہوتے ہوئے بھی بے عمل رہنا, یا کتاب اور حدیث میں جس بات کا تقاضا کیا گیا ہے اس تقاضے کو پورا نہ کرنا. کتابیں ہیں تو صحیح لیکن اس میں کیا ہے ہم کو نہیں پتا. قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں یہ خبر نہیں کہ اس میں جنت کا ذکر آ رہا ہے کہ دوزخ کا ذکر آ رہا ہے, کون سے لوگوں کا ذکر آ رہا ہے اس کی خبر نہیں. تو ذرا تصور ذہن میں پھر کیا آتا ہے آپ بتائیے؟ کہ اصل تو چیز ہے کہ کتاب کو پڑھ کر اس کو سمجھا جائے, اس کے مطابق عمل کیا جائے, اس لیے کتاب آئی ہے. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر, اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر, یعنی قرآن کو چھوڑ دیا تو ہم ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی, اور وہ لوگ حامل قرآن تھے. لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ترقی دی اور آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی ہے. ان سے کہو, جس موت سے تم بھاگتے ہو تو تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ یہ ہے وہ جمعہ کے احکام جو بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ نصارہ نے اپنے لیے اتوار کا دن مخصوص کر لیا، یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا، اور حدیث سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ سبقت لے گئے، ہم سب سے آخر میں آنے والی امت ہے، لیکن ہم سب سے پہلے ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا الحمدللہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو دن میں سبقت مل گئی، جمعہ ہم کو ملا، اور وہ لوگ جو ہے پیچھے رہ گئے، کیونکہ جمعہ کے بعد سنیچر آتا ہے، سنیچر کے بعد اتوار آتا ہے۔ تو بہرحال ہم کو ہماری مزدوری جلدی مل جائے گی امت مسلمہ کو، حدیث کے جو مفہوم بیان ہوتا ہے اس میں یہ ذکر ملتا ہے۔ اب جمعہ کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ جمعہ کے دن جب نماز کا ٹائم ہو تو اپنے کاروبار بند کر دو، اپنا بزنس بند کر دو اور نماز کے لیے چلے جاؤ۔ ہر قوم کا یا ہر امت کا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے عبادت کے لیے دن مخصوص کیا تھا، اور یہ تو ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہم پر یہ احکام نافذ کیے۔ یہود کے لیے تو پورا دن بھر ان کو مچھلیاں پکڑنی نہیں تھی، کوئی بزنس نہیں کرنا تھا، صرف عبادت کے لیے مخصوص کرنا تھا ان کو دن سیٹرڈے۔ جبکہ مسلمانوں کو کیا ہے کہ صرف چند گھنٹوں کے لیے آپ دکانیں بند رکھیں، اس کے بعد جہاں تمہیں زمین میں پھیلنا ہے اور فضل تلاش کرنا ہے اللہ کا، تم دوڑ دھوپ کرو جاؤ۔ لیکن جمعہ کی نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے، یعنی جب پہلی اذان دی جاتی ہے 10:30 بجے سے لے کر 12:30 تک، سمجھے 12 یا 12:30 بجے نماز ختم ہوتی ہے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق، لیکن الگ الگ ممالک میں الگ الگ ٹائم ہو سکتے ہیں۔ تو پہلی جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے کاروبار کو بند کر دیا جائے تاکہ نماز کی تیاری ہو سکے۔ اب جو غیر مسلم ممالک ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تو کوئی اہتمام نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو کم از کم خطبے کے دوران، یعنی خطبے سے لے کر نماز تک کے لیے اپنے کاروبار کو کسی بھی طرح جو ہے پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کھلا رکھ سکیں، آپ بند کر دیجیے۔ اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ بنی اسرائیل نے جب مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے سیٹرڈے تو ہم کو منع کیا گیا ہے، ہم جمعہ کو جال وہ ڈال دیتے تھے اور سنڈے کو مارننگ میں نکال دیتے تھے، یا پھر کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم سیل نہیں کریں گے لیکن پکڑ کر رکھ لیتے ہیں مچھلیاں، کیونکہ وہ ہفتے کے دن ہی ابھر ابھر کر اوپر آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اور آج مسلمانوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ کی نماز کے وقت، خطبے کے وقت اپنے کاروبار کو بند کریں، لیکن مسلمانوں کی خود دکانیں کھلی ہوتی ہیں، مسلمانوں کی خطبہ چل رہا ہوتا ہے، مسلمان اپنی گاڑیاں، اپنے ٹھیلے، اپنی دکانیں سب لگائے ہوئے کھلی ہیں۔ جیسے غیر مسلم سیل کرتے ہیں ایسے ہی مسلمان بھی سیل کرتے ہیں، ان کو ذرا احساس نہیں کیونکہ قرآن پڑھا نہیں نا۔ اگر قرآن پڑھتے اور دیکھتے کہ اس کی کیا وعیدیں آئی ہیں اور کیا بتایا گیا کہ قرآن جمعہ کی نماز کے وقت اپنے بزنس اور کاروبار چلاتے رہنا، تو پھر کبھی نہ چلاتے کاروبار اور کبھی نہ کھلے رکھتے دکانیں۔ آج ہمارے خود مسلمان بھائی ایسا حال ہم نے دیکھا ہے کہ خطبہ تو پورا جانے دیتے، کہتے خطبے میں جا کر کیا کریں گے، اور یہ دراصل بعض وقت خطبہ دینے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے کہ خطبے میں سوائے مسلکی اور مذہبی فساد کی باتوں کے، اختلاف کے باتوں کے، اور کچھ نہیں کہا جاتا، جبکہ خطبے کا مقصد یہ ہے کہ سارے مسلمان آپس میں مل کر بیٹھیں، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح ہو، خیر خواہی ہو، اور کوئی امت مسلمہ کے فائدے کی بات کی جائے، کوئی کارآمد بات کی جائے، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو برا بھلا کہنا، جس کی وجہ سے لوگ بھی خطبے سے بیزار ہو گئے ہیں۔ تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، خطبے میں آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، لوگ خطبے تک کے اپنا کاروبار کرتے ہیں، خطبہ جیسے ختم ہوتا ہے پھر بھاگ کر نماز کے لیے جاتے ہیں، اور وہ ٹوپی ملتی نہیں ہے، گھر میں ٹوپی ڈھونڈی جاتی ہے کیونکہ وہ ہفتے میں ایک بار نماز کے لیے جایا جاتا ہے۔ تو ہم نے صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کو مسلمان سمجھا ہے، اور جمعہ کے دن بھی ہم اس کے پورے تقاضے کرتے نہیں ادا جیسے کہ کرنا چاہیے۔ خطبہ سننے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے آپ کو معلوم ہے، احادیث آپ پڑھیے ذرا سا خطبے کے بارے میں، جمعہ کے خطبے کے بارے میں۔ ایون کہا گیا کہ اگر خطبے میں کوئی اپنے شخص کے ہاتھ پر کھجاتا ہے تو یہ بھی لغو کام کیا اس نے، یعنی اتنے غور سے اس کو خطبہ سننا ہے۔ اگر کوئی بات کرتے اور دوسرا شخص اس کو کہتے کہ خاموش رہو، یہ بھی لغویات میں آ جائے گا۔ آپ خود بس خاموش رہیں، غور سے خطبہ سنتے رہیں۔ ہلکی سی آ کر تحت مسجد آپ کو نماز پڑھنی ہے، امام کے خطبہ دینے سے پہلے آ جائے، اور اگر آپ بعد میں آئے ہیں تو خطبے کے دوران ہی ہلکی سی دورہ کا تحت المسجد پڑھ لی جائے، لیکن تحت المسجد ضرور پڑھی جائے۔ اب حدیث ہمیں اس کے بارے میں کیا ملتی ہے، جو اتھینٹک احادیث ہیں ویسے تو بہت ساری ہیں، ہم ایک حدیث کو لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کئی صحابہ سے مروی ہے یہ حدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ جب جمعہ کے لیے نماز کے لیے آتا ہے کوئی انسان، یعنی پہلے گھر سے وہ نکلتا ہے، تو اس کے لیے ایک اونٹ کی قربانی کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، پھر جو اس کے بعد نکلتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی کا، جو اس کے بعد نکلتا ہے اس کے لیے بکری یا مینڈی کی قربانی کا، جو اس کے بعد نکلتا ہے اس کے لیے مرغی، اور جو اس کے بعد نکلتا ہے اس کے لیے انڈا۔ یعنی جتنا جتنا دیر سے جو لوگ آتے جائیں گے اتنا کم کم ہوتا جا رہا ہے اجر، آپ دیکھیں۔ اور سب سے زیادہ سب سے بڑا جو جانور ہوتا ہے اونٹ، اس کو کب ملے گی اتنی بڑی قربانی کا بدلہ؟ جب وہ بہت شروع میں نکل گیا جمعہ کی نماز کے لیے۔ اسی طرح سے اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو پھر فرشتے بھی اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں، جو نام لکھ رہے ہوتے ہیں، فرشتے سب کا نام لکھ رہے ہوتے ہیں، جو جو آ رہا ہے اس کا اجر بھی لکھتے جاتے ہیں، کیونکہ وقت دیکھا جاتا ہے نا، کس وقت پر آئے، کتنے بج کر کتنے منٹ ہوئے تھے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو پھر جو سب سے آخر میں آتا ہے تو اس کا تو نام ہی نہیں لکھا جاتا، کیوں؟ کیونکہ اب فرشتوں نے خود دفتر بند کر دیا، لپیٹ لیا اور خود خطبہ سننے میں لگ گئے۔ اب آپ کتنے لوگ ہمارے پر آپ دیکھیں خطبے کے بعد آتے ہیں، تو کیا ان کا نام لکھا گیا ہوگا اس دفتر میں؟ آپ بتائیے۔ اور نماز کیوں دو رکعت کی گئی؟ اصل میں یہ چار رکعت جو نماز ہے ظہر کی، وہ دو کیوں کر دی گئی؟ کیونکہ دو رکعت خطبے میں لگائی گئی، جو دو رکعت کا وقفہ ہے، جو دو رکعت کا وقت ہے، اس کو خطبے میں لگا دیا گیا۔ اور دراصل یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے ہے کہ ہفتے میں ایک دن ایسا ہونا چاہیے کہ سارے محلے کے مسلمان ملے۔ جامع مسجد میں جمعہ پڑھایا جاتا ہے نا، ہر مسجد میں نہیں پڑھایا جاتا، تاکہ پورے محلے کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں سب ایک دن جمع ہوں، اور ایک طرح سے مسلمان امت کی یونٹی دکھائی دے، ظاہر ہو۔ تو جامع مسجد میں آپ کو نماز پڑھنا ہے، اور پھر فرشتے لکھتے بیٹھتے ہیں نام۔ اب جو امام کے بعد آتا ہے خطبے کے بعد، اب اگر جو کوئی شخص آیا تب اس کا تو نام ہی نہیں لکھا گیا نا، تو آپ کی ایک دیکھا جائے تو آپ کی آدھی نماز چھوٹ گئی سمجھے، کیونکہ خطبہ کیا ہے؟ آدھی نماز ہے۔ اتنی تاکید آئی آپ کو خطبہ اتنے غور سے سننا ہے، خطبہ سننے کے دوران آپ کو نہ شور کرنا ہے، نہ لغویات میں الجھنا ہے، ایون کسی کو چپ بیٹھنے کا بھی نہیں بولنا ہے، خاموشی سے خود خطبہ سننا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو آج چاہیے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ایسے اچھے امام ہوں مسجدوں کے، کہ جو مذہبی اختلافات سے ہٹ کر مسلمان امت کے کچھ کنسٹرکشن کے تعلق سے، کہ ان کے جس میں مسلمانوں کی ترقی ہو، اس پر خطبہ دیں، دین کی جو صحیح باتیں ہیں، اوتھینٹک سورس آف نالج ہے، اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا صحیح طریقے سے آپ دین کا علم کہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، آپ کو اللہ کی راہ میں جدوجہد کیسے کرنی ہے۔ آج معاشرے میں جو پرابلمس ہو رہے ہیں، یقین جانیے یہاں کے خطبے ایسے ہی ہوتے ہیں الحمدللہ، جو بھی حالت حاضرہ میں جو مسائل ابھی چل رہے ہیں نا، اسی پر ڈسکس کیا جاتا ہے خطبوں میں۔ جیسے طلاق کی کثرت اگر بڑھ گئی ہو تو طلاق پر بات کی جائے گی، اگر بے حیائی عام ہو گئی ہو تو بے حیائی پر بات کی جائے گی، اور یہی تو مطلوب ہے، درکار ہے اصل میں۔ تو ہمارے جمعہ کے خطبے ایسے ہونے چاہیے۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اس دن جمعہ کے دن ہم کو کثرت سے درود بھی پڑھنا چاہیے، اور ایک گھڑی ایسی ہے جمعہ کے دن جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو دعا بھی کرنی چاہیے، اور ساتھ میں اس دن سورۃ کہف کی تلاوت بھی ہم کریں ضرور انشاءاللہ۔ تو یہ جمعہ کے آداب ہیں۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں اکیلا کھڑا چھوڑ دیا۔ قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین، ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ سورہ منافقون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، کدھر یہ الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ منافقین کی ظاہری حالت کو ظاہر کیا گیا یہاں پر، کہ بظاہر تم دیکھو ان کو تو تمہیں بڑے وہ خوبصورت اور بڑے اسٹائلش نظر آئیں گے، بہترین لباس پہنے ہوئے، ان کی باتیں بڑی لچھے دار، لیکن یہ سب اللہ کے دشمن ہیں، یہ اپنی باتوں ہی سے تو بس اسلام لائے ہیں، ان کا عمل اس کے بالکل پیچھے ہے، ندارد ہے۔ اور اس طرح سے ہم دیکھتے کہ منافق کون ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اترائے، اور امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ آج یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ آج مسلم معاشرہ دراصل ان سب کا شکار ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں پھر لوگوں میں یہ کچھ نہ کچھ خامی پائی جاتی ہے۔ تو اپنے آپ کو ان خامیوں سے دور کریں جو اللہ کے رسول نے ان احادیث میں بتائی ہیں، اور بظاہر ٹپ ٹاپ نظر آنا بعض وقت ہو سکتا ہے کہ کوئی عام شخص بھی ہو یا کوئی عالم بھی ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف ظاہری ٹپ ٹاپ پر زیادہ سمجھتے کہ اچھا صرف کرتا پیجامہ پہنا ہی تو عالم ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کرتا پیجامہ ہو، کوئی بھی لباس ہو آپ کا جو اسلام کے دیے گئے تقاضے کو پورے کرتا ہو، بس صحیح ہے۔ اس میں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ فتویٰ لگائیں کہ اچھا کرتا پیجامہ پہنا ہی تو وہ دیندار عالم ہے۔ تو بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ظاہری شخصیت پر جانے کی وجہ سے انسان بہت دھوکے کھاتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے۔ تو بظاہر منافقین کے جسے تم کو بڑے خوبصورت نظر آئیں اور گویا تمہیں ایسے لگیں کہ گویا وہ لکڑی کے کندے ہوں جو دیوار پر چن دیے گئے ہوں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو ذرا سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہیں، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا، اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں گے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت یہ وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہوتا۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہاں پر مال اور اولاد کا ذکر کیا گیا کہ مال اور اولاد دراصل انسان کو اللہ کی راہ سے دور لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو انسان مال اور اولاد کی محبت میں اس قدر گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے۔ تو لہٰذا جو بھی کام کرنا ہے اس دن کے آنے سے پہلے کرنا ہے، یعنی موت کے وقت کے آنے سے پہلے، اور ابھی جو مہلت ملی ہے باقی یعنی یہ کافی ہے۔ اگر اس مہلت سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو یقین جانیے کہ قیامت کے دن ہم سے باس پرس ہوگی، ہر چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورۃ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور روشن نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کہ انسان ہمیں ہدایت دیں گے، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو، نہیں میرے رب کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کیا کرتے رہے، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ یہاں پر غبن کے معنی بتائے گئے، تغابن کہ ایسا دن جس میں انسان کے ساتھ غبن ہو جائے گا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو غبن زیادہ تر خرید و فروخت اور لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے، اور رائے کے معاملے میں بھی۔ اس کے جو مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، غبن و خبرن ناکا، ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ اونٹنی کہاں گئی، غبن فلانن فل بئی، اس نے فلاں شخص کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیا، غبن فلانن، اس نے فلاں شخص کو گھاٹا دے دیا۔ تو یہ سب غبن کے معنی میں آتے ہیں، تو وہ دن تغابن کا دن ہوگا۔ تو لفظ تغابن بنایا جائے تو اس میں دو یا زائد لوگوں کے بارے میں ذکر آتا ہے، کیونکہ غبن جب ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان ہی ہوتا ہے نا، دو یا دو سے زیادہ۔ تو یہاں پر کسی نے کسی کے ہاتھوں نقصان اٹھانا یا کسی کا کسی کو نقصان پہنچانا، کیونکہ تجارت میں بعض وقت ایک کو خسارہ ہو جاتا ہے، ایک کو نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غبن ہوگا یہ بھی۔ اب سوچئے کہ یوم التغابن وہ دن کیسا ہوگا، جس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو سب کو جمع کرے گا اور وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا اور کون نفع لے گیا، اصل میں کس کا حصہ کسے مل گیا اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا۔ ہم نے کل پڑھا تھا نا کہ مفلس کون ہے، جو بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا لیکن وہ ساری نیکیاں چلی جائے گی اس کی، تو غبن ہو گیا اس کے ساتھ۔ تو اصل میں خسارہ کس نے اٹھایا، نفع کون لے گیا، کس کے حصے میں کیا چیز آئی اور کون اپنے حصے سے محروم رہ گیا، دھوکہ کس نے کھایا اور کون ہوشیار نکلا، اپنا تمام سرمایہ زندگی کون غلط کاروبار میں لگاتا رہا اور کون وہاں پر دیوالہ ہو گیا، کس نے اپنی قوتوں کو اور قابلیتوں کو، اپنے تمام سعی اور کوشش کو اللہ کی راہ میں لگایا اور نفع کا سودا کیا، اور کس نے دنیا کی خاطر لگایا تو اس کے ساتھ دھوکا ہو گیا۔ تو یہ یوم التغابن، اس دن یہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کی گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو تمہارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی رب نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہیں، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مال اور اولاد آزمائش ہے۔ کیوں آزمائش ہے بھلا آپ بتائیے؟ کیونکہ یہی مال اور اولاد کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، اس کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کی فرما برداری سے۔ یہی اولاد ہے جس کی خاطر انسان اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہے، کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون سی باتیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے منع کی ہیں اور کون سی باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنے اموال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے، بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا، اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے۔ سورہ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کے مرتکب ہوں۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت پوری کر چکے یا خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو، یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یعنی یہاں پر وہ طلاق کا طریقہ بتایا گیا، اور دیکھیں کہ ان کو روک لو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ایک ہوتی ہے رجعی طلاق اور ایک ہوتی ہے طلاق بائنہ، اور اصل میں اسلامی قانون ہی یہ ہے کہ طلاق رجعی پہلے ہوگی، یعنی شوہر اپنی بیوی کو ایک طلاق دے گا، اس کے بعد بیوی گھر میں ہی رہے گی اور وہ سارے کام ان کے ساتھ جو آپس کے معاملات ہوتے رہیں گے۔ اس کے بعد اب اگر جب گزر جاتی ہے وہ عدت، اور عورت کی عدت جو ہے طلاق کے لیے 3 مہینے ہیں اگر وہ حاملہ نہیں ہے، تو پریگنینٹ نہیں ہے، تو 3 مہینے اس کی مدت ہے عدت کی۔ اب اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لے شوہر، تو پھر اس کو بھلے طریقے سے رخصت کر دے۔ تو یہ جو رخصت کرنا ہوگا، یہ خود بخود سمجھ میں آ جائے گا کہ اب عورت شوہر کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اب اس کے بعد زندگی میں دوبارہ کبھی ان کو ملنا ہو تو وہ دونوں مل سکتے ہیں، کیونکہ ایک ہی طلاق دی تھی، یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے۔ تو دوبارہ عورت کو وہ مرد اپنے نکاح میں لے سکتا ہے نکاح کے ذریعے سے، یعنی اس کے لیے پھر وہ شرط نہیں ہوگی کہ پرانی پہلی بیوی کا جس کو طلاق دی ہے اس کا پھر نکاح کسی اور سے ہو، پھر وہ اس کی ڈیتھ ہو جائے دوسرے نئے شوہر کی، یا طلاق ہو جائے اور پھر بعد میں پہلے شوہر سے یہ بیوی حلال ہے۔ نہیں، وہ پورے طریقے سے گزرنا نہیں پڑے گا اس کو، بلکہ بغیر کسی کے نکاح کیے ہی دونوں کا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے، عدت گزر بھی جائے طلاق رجعی کی صورت میں۔ لیکن جب طلاق بائنہ قائم ہو جائے گی، آپ نے زندگی میں چاہے ایک دفعہ دی ہو، پھر اس کے بعد 6 مہینے گزرتے ہیں دوبارہ دی ہو، پھر 6 مہینے گزرتے ہیں تیسری بار دی ہو، تو ٹوٹل آپ کے پاس جو آپشن تھے ختم ہو گئے، تیسری طلاق طلاق بائنہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا کر دے گا، اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کو گمان بھی نہ جاتا ہو۔ سبحان اللہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے، تو تمہیں معلوم ہے کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرے، اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے۔ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسے کچھ بھی تمہیں جگہ میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ آپ دیکھیں، ہر بات مرد ہی کو تاکید کی جا رہی ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آئے۔ ہمارے یہاں پتہ، جب طلاق دی جاتی ہے تو کیا حال ہوتا ہے، اس عورت کا سب دشمن بن جاتے ہیں، عورت کے سارے گھر والے، اور اسے رکھنا تو دور کی بات، گھر کے سامنے اسے وہاں پر کہا تھا کہ ادھر آنا بھی نہیں اس راستے میں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اور اگر وہ حاملہ ہو، تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، اور پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں، تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کرو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا، تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق دیا گیا ہے وہ اسی مال سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے، اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا۔ بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسول کے حکم سے سرتابی کی، تو ہم نے ان پر سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی۔ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان سب کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو، اور اسے صاحب عقل لوگوں اور اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے۔ ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، اور زمین کی قسم سے بھی انہیں کی مانی، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے۔ یہ بات تمہارے لیے اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ وہ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورۃ طلاق ختم ہوئی۔ سورۃ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم اور حکیم ہے۔ سورہ تحریم، اس میں دراصل جو پس منظر ہے اس کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد اپنی تمام ازواج کے گھر جایا کرتے تھے۔ زینب بنت جحش کے گھر آپ زیادہ دیر رکنے لگے۔ دوسری امہات المومنین کو فکر لاحق ہوئی کہ کیوں رک رہے ہیں۔ جب معلوم کیے گئے تو پتہ چلا کہ زینب بنت جحش کے پاس کچھ کہیں سے شہد آیا ہوا ہے، اور شہد اللہ کے رسول کو بہت پسند تھا، اور وہ شہد یا تو وہ دیتی تھی ان کو یا شہد کا شربت بنا کر دیا کرتی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو تین خواتین نے مل کر آپس میں طے کیا کہ جب اللہ کے رسول تمہارے پاس آئے تو کہنا کہ تم آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے، یعنی ایک مغافر ایک قسم کی مکھی ہوتی ہے، ایک پھول ہوتا ہے جس سے مکھی رس لیتی ہے، اور اس کی وجہ سے تھوڑی سی کچھ اس میں اسمیل عجیب ہو جاتی ہے، اور اللہ کے رسول کی نفاست پسند طبیعت کو یہ گوارا نہ تھا کہ آپ کے پاس سے اس طرح سے اسمیل آئے۔ تو اللہ کے رسول نے اس وقت اپنے اوپر یہ چیز حرام کر لی اور کہا کہ میں آج کے بعد کبھی شہد نہیں کھاؤں گا۔ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی، تم نے وہ چیز کیوں اپنے اوپر حرام کی جو اللہ نے حلال کی تھی؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول کو بھی یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں اس کو حرام کیا جا سکے۔ تو یہ اختیار صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی انسان حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی بیوی سے راز میں کہی تھی، اور پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی نے اسے افشائے راز کی بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبریل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں۔ بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں۔ سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار اور روزہ دار، خواہ شوہر دیدہ ہوں یا باقیرہ۔ یہاں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ امہات المومنین میں یہ خوبیاں نہیں تھیں، بلکہ امہات المومنین میں یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کبھی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اب یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ آپس میں جب عورتوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، چاہے وہ بھلے ہی ایک شوہر کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں، تو اب ایک آدھ بات کوئی راز میں ادھر سے ادھر کہہ دی ہوگی، لیکن چونکہ نبی کا معاملہ بالکل مختلف تھا، جو بات گھروں میں ہوتی تھی وہ بہت اہم ہوا کرتی تھی، اور یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے، اس لیے ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ امہات المومنین کی ذمہ داریاں بہت زیادہ اہم تھیں، اسی لیے ان کو سرزنش کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگوں، جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے، جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو، آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ یہاں پر خاص طور سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے بارے میں، کہ بچاؤ ان کو آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اب کیسے بھلا اپنے گھر والوں کو آگ سے بچایا جائے؟ کیا صورت اس کی ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہاں پر نصیحت کی جا رہی ہے کہ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، ان کی تربیت اور ان کا تزکیہ کرے۔ اور اسی بنا پر کہا گیا کہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر کوئی رائی ہے اور اس کی رائیت کے مطابق سوال کیا جائے گا۔ اب یہاں پر بات یہ ہے کہ بھلا گھر والوں کی تربیت کیسے ہو، کیسے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے، کیا وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ تو پہلی بات تو آپ دیکھیں، انسان کا خود کا عمل، یعنی وہ خود پہلے باعمل ہو تو اس کو دیکھ کر خود بخود بچے اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے دوسری جو اہم بات ہے کہ ایک ایسا انتظام اور نظام موجود ہو گھر میں جس سے بچوں کی جو تربیت ہو ذہنی تربیت ان کی اسلام کی نہج پر ہو، بچپن سے ان کو اس طرح سے پروان چڑھا جائے کہ اسلام کی تعلیمات ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائیں۔ تو خود اکیلے ہی جنت میں نہیں جانا ہے، ویسے تو مرد کی ذمہ داری ہے اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے والدہ کا اتنا بڑا درجہ دیا ہے آنر، تو عورت کی اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، کیونکہ اسی لیے کہا گیا کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت لمبا ٹاپک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ دن وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر بھی نور کی بات کی گئی ہے، اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو نیک کام کر رہے ہوں گے، جو لوگ نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ رسوا نہ کرے گا۔ اور ان کے پیچھے کوالٹیز کیا بتائی گئی ہے؟ کہ اللہ کی طرف پلٹنے والے، توبتاً نصوحا کرنے والے لوگ، تو اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں بھی ان سے دور کر دے گا اور ان کو جنت میں بھی داخل فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے توبہ ضروری ہے، اور وہ بھی خالص توبہ، توبتاً نصوح، جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے۔ وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے ان شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے۔ دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ، آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلی جاؤ۔ اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، ربی ابن لی عندک بیتاً فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، جبکہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ آپ دیکھیں، دو لوگوں کی تعریف کی گئی ہے اور دو عورتوں کی برائی، حالانکہ چاروں بھی عورتیں تھیں، تو حضرت آسیہ اور حضرت مریم ان کی تعریف کی گئی ہے، اور حضرت سارہ وغیرہ کا ہم دیکھتے ہیں، حضرت سارہ ہیں، حضرت حاجرہ ہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب خواتین کی بھی حدیث میں تعریف کی گئی ہے۔ تو اگر آج ہم کو رول ماڈل بنانا ہے تو انہیں خواتین کو رول ماڈل بنائیں۔ یہ ساری خواتین تھیں جو اللہ کی نیک بندیوں میں جن کا شمار ہوتا تھا، جنہوں نے دین کی خاطر، اسلام کی خاطر تکلیفیں بھی اٹھائی، قربانیاں بھی دیں، اپنے مال سے، اپنے ہر چیز سے قربانی دی۔ حضرت حاجہ کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ان کی قربانی تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہم جانتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ہماری تعریف بیان کرے، تو ہمیں بھی آج دین کو سپورٹ کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اس کے دین کے لیے جد و جہد کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ اور نیک بندے تھے اور ہیں، تو ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہوں انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔